ہے. اب ہم تھوڑا سا اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ زیادہ تر لوگ الحمدللہ سمجھتے ہیں. جو ہم نے وہ کیا, جب ہم نے کیا تھا اسے تو اور بھی زیادہ ڈیٹیل میں ہر ورڈ کے گئے تھے, اور صرف تین چار آئٹم پہلی کی تھیں, اور اس کے بعد دوبارہ جب نیکسٹ کلاس میں باقی کیا تھا اتنی زیادہ ہم نے ڈیٹیل میں ہر ایک چیز کو کیا تھا. مگر جو لوگ جوائن کرنا چاہیں ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو آگے آگے سمجھ آئے گی, اور جو پہلے پڑھ رہے ہیں الحمدللہ ان کو تو سمجھ میں آ رہا ہے. سب سے پہلے تو جب ہم نے قرآن پاک کھولا تو کیا پڑھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ ہم نے کیا کیا؟ اللہ کی پناہ میں آ گئے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ مانگا کرو شیطان سے. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان انسان کو ویسے بھی وسوسے ڈالتا ہے. کتنی طرح کے وسوسے سارا دن میں ہمارے دل میں شیطان, اب تو کھل گئے ویسے ہی شیطان, کتنے طرح کے وسوسے دل میں آتے ہیں. مگر اسپیشلی جب انسان قرآن پاک کھولتا ہے تو شیطان کے حملے اور تیز ہو جاتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ شیطان کو معلوم ہے کہ اگر اس نے قرآن کو کھول لیا اور اس کو سمجھنے لگ گئی تو پھر یہ نہ ہو کہ اس کے دل میں یہ باتیں اترنے لگیں اور یہ اس کے اوپر عمل کرنے لگے. اگر اس کے عمل میں آ گیا تو میرے ہاتھ سے گئی, پھر یہ میرے ہاتھ میں ہی آنے لگی. آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کی زندگیاں کیسے بدل جاتی ہیں قرآن پڑھنے. یہ قرآن پڑھتے ہیں الحمدللہ ان کی زندگی کیسے بدل جاتی ہے, گریجولی بدلتی ہے, لائف میں چینج آتی ہے, چاہے محسوس نہیں ہو مگر انسان کی تھنکنگ آہستہ آہستہ پہلے بدلنے لگتی ہے, پھر اس کے ایکشنز میں بھی آنے لگتا ہے. تو یہ شیطان نہیں چاہتا بالکل. جس انسان نے اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑ دیا وہ تو شیطان کے چنگل سے نکل گیا, تو وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ انسان قرآن کے ساتھ جڑے, اس لیے اس کے حملے تیز ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور طرح طرح کے وسوسے دل میں آتے ہیں. کئی طرح کے لوگ کوسچن کرتے ہیں, اچھا دیکھیں اگر ہم, ابھی ریسنٹلی میں نے ان کے سنا, انہوں نے کہا دیکھیں اگر ہم قرآن کے ساتھ جڑ بھی جائیں کیا فائدہ ہوگا, آج ہم بدل جائیں کل پھر ہم ویسے ہو جائیں. اس ڈر کی وجہ سے ہی نہیں ہم پڑھتے. اب دیکھو شیطان کس کس طرح کے وسوسے ڈالتا ہے کہ دیکھو تم تو اس پہ قائم نہیں رہ سکو گے, کیا ضرورت ہے پڑھنے کی, تو ایٹ دا فرسٹ میں پڑھو ہی نہیں, پڑھا تو پھر عمل ایک دن کروں گی پتہ نہیں کل کو کیا. میں نے کہا کل کی تو زندگی کی گارنٹی بھی نہیں ہے, تو پھر کل کی فکر کیوں ہے آپ کو, آج تو پڑھنا شروع کریں. جس چیز کی گارنٹی نہیں ہے تو اس کی فکر آپ کو کیوں ہے؟ تو شیطان کس طرح سے لوگوں کو بہکاتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ اچھا اگر ہم پڑھ لیں گے تو عمل کرنا پڑے گا لہٰذا ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں, چلو یہ بھی ہمارے. تو شیطان طرح طرح سے انسان کو بہکاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے جب تم کھولو قرآن کو تو کیا کرو, سب سے پہلے اللہ کے پروٹیکشن میں آ جاؤ, جیسے آپ ایک قلعے میں انٹر ہو گئے اور دشمن باہر رہ گئے, تاکہ جب میں یہ پڑھوں تو یہ میرے دل میں اترتا جائے, اور یہ نہ ہو کہ باہر باہر ہی رہ جائے, دل میں اترے یہ قرآن. اور آپ دیکھیں گے جب آپ قرآن لے کے بیٹھتے ہیں کبھی بچہ رو رہا ہے, کبھی گھر کا کوئی کام یاد آ گیا, کبھی کسی کا فون آ گیا, یہ کیا ہے؟ سب شیطان کی باتیں. پھر چاہے سارا دن کچھ بھی کرتے رہے کچھ نہیں ہو رہا, قرآن کھول کے بیٹھیں گے نا تو تب ضرور ایسی باتیں ہوں گی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قرآن کھولو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جایا کرو. پھر ہم کیا کرتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بی ساتھ اسم, نام اسم کو کہتے ہیں نا اردو میں نام, آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ بسم اللہ, اللہ کے نام سے جو کون ہے, الرحمن ہے اور رحیم, یہ بھی وہی دو الفاظ ہیں جو ہم نے ابھی پڑھے. اچھا اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ہر قابل اہتمام کام, جو بھی قابل ذکر کام ہے, اگر اس کا آغاز بسم اللہ سے نہ کیا جائے تو وہ امر مقتوع ہے, جڑ کٹا ہوا ہے, اس میں کوئی خیر نہیں ہوگی, کوئی برکت نہیں ہوگی اس میں. تو جب آپ قرآن سنانے لگیں اور آپ کی اسیسمنٹ بھی ہوں تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے, کوئی مشکل نہیں, مگر فوراً سے نہیں شروع کر دیا کریں, ضرور پڑھا کریں یہ دونوں چیزیں, پھر اس کے بعد آگے تلاوت شروع کریں. تو ہمارا ہر کام جو بھی دیکھیں, جو بھی قابل ذکر کام میں کیا ہے, سونا, جاگنا, کھانا, پینا, اٹھنا, بیٹھنا, ہر ایک دعاؤں کے اندر دیکھیں اللہ کا نام کے ساتھ شروع ہم کرتے ہیں. کھا رہے ہیں تو اللہ کے نام کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کے, سو رہے ہیں تو اللہم بسم کا منہ دھویا, سواری کو بیٹھ رہے ہیں تو بسم اللہ, گھر میں داخل ہو رہے ہیں گھر سے, یہ ساری دعاؤں کے اندر اللہ کا نام آتا ہے. تو اللہ کے نام کے ساتھ جب آپ شروع کریں گے نا تو اس میں ضرور خیر ہوگی. پھر آگے کیا, الحمد, تمام تعریف. اچھا ہم صرف تعریف کہہ دیتے ہیں, تمام تعریف اللہ کے لیے رٹے رٹائی ہے. الحمدللہ جو ہے نا بہت بڑا کلمہ ہے, جو اگر دل سے نکلے تو یہ میزان کو بھر دے, اتنا بڑا کلمہ ہے, ہم اتنی ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انجوائے کرتے ہیں اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے صرف ایک کلمہ سکھا دیا الحمدللہ, کہ اس کو دل سے بولو تو جتنی نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں اس سے زیادہ تم نے واپس لوٹا دیا. اتنا بڑا ہے یہ الحمدللہ, چھوٹی چیز نہیں ہے. ہم کہتے ہیں تمام تعریف اللہ کی, نہیں ایسے نہیں. آپ دیکھیں کہ اس کے اندر شکر بھی ہے. سب سے پہلا سبق جو قرآن سکھاتا ہے وہ کیا, کہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ, کہو الحمدللہ. اس کے علاوہ بھی تو کسی چیز سے شروع ہو سکتا تھا, قرآن آپ نے یہ نہیں غور کیا کہ الحمدللہ سے کیوں شروع ہوا. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے شکر گزار بنے, اور شکر گزار کیسے بن سکتے ہیں, جب کہ آپ ان نعمتوں کے اوپر زیادہ نظر رکھیں جو ہم نہیں ہیں, بجائے ان کے جو آپ کے پاس نہیں ہیں. جب آپ کا فوکس ان چیزوں کے اوپر ہوگا نا جو میرے پاس ہیں, اور ان چیزوں کو اگنور کریں گی جو نہیں ہے, تو تبھی دل سے شکر نکلے گا. اگر آپ ہر وقت یہ کہتے ہیں ہائے میرے پاس تو وہ ایسی گاڑی نہیں جیسے اس کے پاس, ارے میرے پاس تو وہ جیولری نہیں جیسے اس کے, جیسے کپڑے تھے نا ویسے نہیں ہے میرے پاس, اس کو اللہ نے بیٹے دیے مجھے بیٹیاں دے دی, ہائے تو پھر کیسے شکر گزاری آئے گی, تو ہائے نکلے گی, شکر تو نہیں ہوگا. اور حمد میں کیا ہے, شکر بھی. شکر اور تعریف میں کیا فرق ہے؟ تعریف تو انسان ہر چیز کی کر لیتا, بھی کہتے ہیں ہاں یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت رنگ ہے, یہ تعریف ہو گئی. اور شکر کیا ہے کہ جب مجھے اس چیز سے فائدہ بھی مل رہا ہو تو وہ ہوتا ہے شکر. یہ فرق ہے دونوں میں. جب آپ کو کسی چیز سے فائدہ بھی ملے, جب آپ کہتے ہیں نا اللہ کی تعریف ہے, تو تعریف صرف یہ نہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ بڑا عظیم ہے, اللہ بہت بڑا ہے, بلکہ شکر میں کیا ہے, ہمیں اس سے فائدہ بھی پہنچ رہا ہے, کتنے سارے احسانات بھی ہیں اس کے ہمارے اوپر. اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں فرمایا اللہ نے تم پر اپنی نعمتیں کچھ ایسی ہیں جو ظاہر نظر آنے والی ہیں وہ بھی عطا کی ہیں, اور کچھ ایسی ہیں جو نظر نہیں آتی اور تم پر عام کر رکھی ہیں, وہ سب کو دی ہوئی ہیں. آپ غور تو کریں, پھر ہم نے دیکھے سبق کتنے سارے پڑھے جس میں آسمان دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے کھڑا کیا ہو بغیر ستون کے, یہ زمین تو دیکھو جس پہ تم چل رہے ہو, تم اپنا کھانا پینا تو دیکھو لکھنا منہ میں رکھتے ہو اور بس بیٹھ سے ہمارا اس کے آگے تو کوئی کام ہی نہیں, ہمیں تو اپنا بھی جسم نہیں پتا وہ کیسے ورک کرتا ہے, کیا ہو رہا ہے اس کے اندر. ایک ایک آنکھ دیکھو, ایک ایک وین دیکھیں اس کا کیسا فنکشن ہے. اگر آپ سائنس کے اندر جائیں, ابھی تو اتنا ٹائم نہیں ہے, ایک جگہ میں نے سارے یہ فیکٹ لکھے تھے اور اٹ واز سرپرائزنگ امیزنگ, اتنی اللہ تعالیٰ کی سبحان اللہ. انسان دل سے اس وقت کہتا ہے الحمد للہ اللہ تم نے اس طرح ہمیں بنایا, ہم تو خود بھی نہیں جانتے کیا کیا کمالات ہیں. تو جب انسان غور و فکر کرتا ہے, اس میں سارا قرآن غور و فکر کی آپ کو دعوت دیتا ہے کہ دیکھو یہ آسمان کو دیکھو, دیکھو دن رات کو, ابھی ہم نے سبق میں پڑھا کہ دن اور رات کو دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے بنائے, کیسے عدل بدل رہے ہیں. کبھی تم نے دیکھا رات کے بعد دوبارہ رات آ جائے, نہیں رات کے بعد دن نہیں آتا ہے, پھر دن کے بعد رات آتی ہے, یہ کیسے یہ نظام چل رہا ہے. اس سورج کو دیکھو کیسے روزانہ نکلتا ہے اور کیسے وقت پہ غروب ہوتا ہے, وہ نہیں کہتا میں تھک گیا, وہ نہیں کہتا کہ ہاں کدھر پہ جانا ہے مجھے تو اپنی ڈائریکشن نہیں پتا. ہم تو سڑک پہ سیدھی نہیں چل سکتے, ایک لائن میں سیدھا چلنے کو کہیں تو ہم نہیں چل سکتے. وہ اس کا کون سا پاتھ ہے, کون سا اس کو ڈائریکشن دے رہا ہے, کون کھڑا ہو کے کہ تم اسی راستے پر جاؤ گے ابھی دے, کون سا ڈرائیور ہے جو اس کو چلا رہا ہے. یہ سارے اللہ ہی کے فرما بردار ہیں, یہ بھی اللہ ہی کی تعریف ہے کہ دیکھو یہ سب نظام چل رہا ہے, اللہ کی اطاعت کر رہا ہے, اس میں اس کی تعریف ہے. اور ہم اس کو چیزوں کو دیکھ کر ان سے فائدہ اٹھا کے کہیں الحمدللہ. پھر فرمایا سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے اور جو کوئی شکر کرے تو اس کا شکر اس کے لیے, اسی کے لیے فائدہ مند ہے. اور اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور کریم ہے, اللہ کو پرواہ نہیں. اگر تم شکر کرو گے تمہارا اپنا فائدہ ہے, کیا فائدہ ہے, لازیدنکم, ہم تمہیں اور زیادہ دیں گے نعمتیں, اور زیادہ ملیں گی اگر آپ شکر ادا کریں گے, اور نعمتوں کی حفاظت بھی ہوگی جو آپ کے پاس ہیں. مگر ہم دیکھیں یوزلی عورتیں زیادہ تر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈے میں دیکھیں نا کہ وہ ناشکری بھی کرتی ہیں. ہم دیکھیں تو ہم کتنی چیزوں کے اندر, چھوٹی ہو یا بڑی, ہم کتنی چیزوں کے اندر ہم کون سا پہلو دیکھتے ہیں, نیگیٹو. اچھا اگر یہ ایسا ہے نا, اگر یہ ایسا ہوتا نا تو زیادہ اچھا تھا, نہیں کہ ناشکری آ گئی نا, اس کنٹینٹ نہیں ہے. جب انسان کنٹینٹ ہوتا ہے نا, مطمئن ہوتا ہے نا, قناعت ہوتی ہے اس کے اندر, تو شکر نکلتا ہے اس کے منہ سے. تو قناعت نہیں ہے نا, اور یہاں تک نہیں بس, نہیں اس سے کچھ زیادہ ہوتا تو. آپ پہلے آپ کہتے ہیں ہاں میرے پاس ٹو بیڈ روم ہاؤس ہوگا نا تو بہت ہے ہمارے لیے, نہیں اب نا تھری ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. اچھا تھری مل جائے तो अब मेरे ख्याल इससे थोड़ा बड़ा हो जाए ना तो गेस्ट रूम भी हो जाता तो ज्यादा अच्छा था। नहीं अब एक बेसमेंट भी होनी चाहिए थी, उसमें बच्चे खेल लेते। नहीं अब इससे ज्यादा एक बड़ा यार्ड भी होता तो क्या चीज़ है ये नाशुक्री की बातें हमारी बातों में आप देखिए। अगर आपने ये चेक करना है कि मैं शुक्र गुजार हूँ या नाशुक्री हूँ तो अपनी बातों से अपने आप को जज करें। आपकी बातों में ज्यादा उन चीजों का चर्चा है जो आपके पास नहीं है या उनका है जो आपके पास है। हर वक्त अल्लाह को याद करें इस तरह से कि जब उन नियमतों का जिक्र करें तो कहें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे ये दिया। हम कोई चीज देखते भी है ना खूबसूरत तो उस चीज में ही गुम हो जाते हैं। हाँ ये कितनी खूबसूरत है, अच्छा फलाह ने बना ली, ये नहीं देखते कि इसके पीछे किसकी कारीगरी है उस रब की, उस चीज के अंदर खो जाते हैं कितना खूबसूरत मौसम है। और उसके बाद ये नहीं कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह कैसा प्यारा है, बनाने वाले को तो देखो उस चीज के अंदर तो नहीं खो जाओ। अच्छा हम जिस चीज की तारीफ करें इनडायरेक्टली तो उसमें अल्लाह की तारीफ है। अगर हम मुंह से बोल लें तो हमारे मुंहदार भर जाए। इनडायरेक्टली देखिए हर चीज में, अगर आप किसी को कहते हैं बड़ी खूबसूरत लग रही है तो उसको बनाया किसने है ना? अगर आप कहते हैं कि ये बच्चा बड़ा जीनियस है तो उसको ये जहन किसने दिया? या आसमान आज बड़ा खूबसूरत लग रहा है, कितना साफ है, आज मौसम बड़ा प्यारा है, इन सब में किसकी तारीफ है? अल्लाह की तो तारीफ है। तो डायरेक्टली क्यों नहीं कहते अल्हम्दुलिल्लाह, चीजों में क्यों खो जाते? कई चीजें इंसानों ने बनाई थी, हम कहते हैं ये तो अल्लाह ने बनाई, ये पूरी बड़ा खूबसूरत है, वो इसके लिए लोहा और इसके लिए दिमाग जो बनाने वाले हैं ताकत ये किसने दी? अल्लाह ने तो दी। आज हमने खाना खाया, सुबह नाश्ता किया, कितने लोगों ने दिल से कहा अल्हम्दुलिल्लाह, कितने लोगों ने दिल से कहा कि अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे ये दिया। यहाँ तक कि वैसे हम तो रह जाते लेकिन तूने मुझे खाने की भी ताकत दी, इसको एंजॉय करने की भी ताकत दी कि मैं खा सकती हूँ। कई लोगों के सामने नियमतें पड़ी होती हैं वो खा ही नहीं सकते, और कई खा सकते हैं तो उनको टेस्ट ही नहीं आता, टेस्ट भी एक नियमत है। और इस खाने में किसने ये लज्जत पैदा की, कितनी सारी चीजें हैं शुक्र करने की। तो फिर कभी ये आला रब्बी कुमार तो कसीबान थे, तुम अपने रब की कौन कौन सी नियमतों को झुठलाओगे, तुम तो गिन भी नहीं सकते। शुक्र करना तो दूर की बात है, गिन भी नहीं सकते। मगर हम फिर भी ना शुक्रिया करें अल्लाह ताला की तो फिर क्या नुकसान हमारा ही है। अच्छा कोई तकलीफ आए तो फिर उस वक्त हम सोचते हैं इसमें क्या शुक्र गुजारी करते। वैसे तो देखा कि हर चीज में शुक्र गुजारी का पहलू है, अगर इंसान शुक्र गुजार है ना तो हर चीज में ढूंढ लेता है। अगर कोई तकलीफ आए तो हम कहते हैं अच्छा इसमें क्या शुक्र गुजारी हो सकती है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। या आपको बुखार हुआ या कोई हेडेक हुई तो पता चला कि कोई बीमारी थी अंदर, शुक्र है कि उसका जल्दी पता चल गया वरना वो और बढ़ सकती थी। फिर उसके बाद जब तकलीफ होती है तो इंसान उस वक्त जैसे रब को याद करता है ना, आम हालात में कभी नहीं करेगा। देखिए आप रोजे में जैसे आप महसूस कर सकते हैं, शुक्र अदा करते हैं उन नियमतों का जो आपके सामने पड़ी हुई है, आप उस वक्त नहीं खा सकते लेकिन आप जैसे शुक्र अदा कर सकते हैं, स्पेशली गर्मियों में पानी का प्यास में आप जैसे महसूस कर सकते हैं ना, आप वैसे नहीं कर सकते। तो जो सेहत का लम्हात होते हैं फॉर एग्जाम्पल, उसमें आप वैसे शुक्र नहीं अदा कर सकते। जब तकलीफ आती तो फिर इंसान को होता है रियलाइज के हाई वाकई कितनी शुक्र गुजारी होनी चाहिए इस चीज पे। इसी तरह इंसान जो अल्लाह ताला के सामने तौबा इस्तग़फ़ार करता रोता है तकलीफ में, और जहन्नुम की आग को या आखरत के अज़ाबों को याद करता तकलीफ में कि हाँ ये तकलीफ इससे तो कहीं ज्यादा वो तकलीफ है, वो वैसे नहीं कर सकता खुशी के लम्हात में। वो तकलीफ कितनी बड़ी होगी, ये तो जरा सी हड्डी है, इसमें तो मैंने दवा खानी ठीक हो गई, वो तो कभी खत्म नहीं होने वाली। इंसान अगर सोचे तो तकलीफें भी बहुत कुछ सिखाती हैं, उसमें भी बहुत शुक्र का पहलू है। मगर हम एक दूसरे को याद कराते रहा करें तो देखो इसमें भी शुक्र अदा करो, कुछ भी तुम्हारी तकलीफ है इससे बड़ी हो सकती थी कोई। और हम दूसरे की फौरन देखते उसके पास तो फलां चीज ऐसी है ना, मेरे पास नहीं। आपको क्या पता कि जिसके पास वो चीज है उसके पास और कितने और मसाइल हो, लेकिन आप उसकी एक अच्छी चीज देख के अपनी सारी जो आपके पास नियमते हैं उनको भूल जाते हैं। हजरत उमर जो थे ना वो हर वक्त लोगों में भी बैठ के कहा करते थे ए उमर तुझे लोग उमरी उमरी कहा करते थे, अब तो अमीरुल मोमिनीन कहलाता है, तो उनको भी नकेल पकड़ के चला करता था, अब तो लोगों का खलीफा है। तो वो याद करते थे उन दिनों को भी याद करते हैं जब आपके पास नियमत नहीं थी। ये नहीं है कि जब हम हाँ अब इतना घर है तो अब इससे बड़ा ही, वो भी तो वक्त याद करें जब मैं एक रेंट के घर में रहती थी या एक कमरे के घर में रहती थी या जब मेरे पास कोई घर नहीं था, उसको भी याद किया करें, उस वक्त को याद करने से भी शुक्रगुजारी आती है। तो اچھا شیطان نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے اس کو نکالا تھا تو اس نے کہا تھا کہ اللہ تم ان میں سے اکثریت کو ناشکرا پائے گا, یہ انسان ہے ہی ناشکرا, شکر گزار نہیں ہے, شکر نہیں ادا کرتا کبھی اس کو, تو یہ تو اللہ کی نعمتوں میں اس طرح ڈوبا ہوا اس کے احسانات میں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں بھی ہو نا, کچھ نہیں بھی ہو تب بھی ہم اتنا کچھ انجوائے کرتے ہیں, لیکن انسان اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ایمان ہی دیا نا اس کے اوپر ہی اتنا شکر ادا کریں کہ ہم اپنے مرتے دم تک بھی شکر ادا کریں تو ہم نہیں ادا کر سکتے, اللہ کا حق نہیں ادا کر سکتے. کہ ایک فرشتہ ہے, کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو وہ جب سے بنے ہیں اس وقت سے وہ سجدے میں پڑے ہیں, اور قیامت کے دن جب وہ اپنا سر اٹھائیں گے تو اس وقت کیا کہیں گے, اللہ حق تو یہ ہے کہ حق ابھی بھی ادا نہیں ہے, تیری عبادت کا ہم ابھی بھی حق نہیں ادا کر سکے, اور ہم انسان اتنا کچھ لے کے اور پھر بھی ناشکری کی باتیں کرتے ہیں, کیا یہ زیب دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ان انسان نے ربی بھی نہ کرنی ہے, بے شک انسان اپنے رب کا بہت ہی ناشکر ہے, بہت زیادہ ناشکر ہے. تو ہم ناشکری کو چھوڑ دیں, اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا سبق شکر کا سکھایا, الحمدللہ کس کے لیے ہے, کیوں ہے اللہ کے لیے شکر, کیوں ہے اس کی تعریف ساری, کیوں کہ وہ رب العالمین ہے, رب ہے تمام عالموں کا. اچھا عالم سے یاد آیا کہ عالم کیا چیز ہوتی ہے, عالم ہر وہ چیز ہے جس سے اس کا بنانے والا یاد آئے, جس کو دیکھ کے اس کا بنانے والا یاد آئے اس کو عالم کہتے ہیں. تو یہ جو ساری چیزیں ہمارے گرد پھیلی ہوئی ہیں نا, یہ کس کی یاد دلا رہی ہیں, درخت ہیں کھڑے ہوئے تو وہ کیا یاد دلا رہے ہیں, سوچو میرا بنانے والا کون ہے, یہ پتے کیا یاد دلا رہے ہیں, یہ کاریگری ہے جس نے اتنا آرٹ یہ بنایا ہے پیس آف آرٹ, سوچو میرا بنانے والا کون ہے, رب ہے وہ تمام, رب کیا ہوتا ہے, رب کس کو کہتے ہیں, ہم ویسے تو رب بولتے رہتے ہیں لیکن رب کون ہے, ویسے تو ہم ایک لفظ نہیں کہیں گے پالنے والا, وہ ٹھیک ہے بات, مگر یہ محدود ہے, لمیٹڈ ہے اس کا معنی. رب کا معنی ہوتا ہے جو ذرے سے کمال تک پہنچائے, اتنے سے پیدا بھی کرے پھر بڑا کرے, پالے پوسے, اس کی نگہداشت کرے, حفاظت کرے, اس کو رزق دے, اور انتہائی شفقت کے ساتھ, محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ, اسی لیے ہم ایک لفظ میں پالنے والا کہہ دیتے ہیں, مگر صرف پالنا ہی نہیں ہے, پیدا کرنا بھی ہے, بڑھانا بھی ہے. تو اس کو کہتے ہیں رب, اس کے لیے یہ سارا شکر کیوں ہے, کیونکہ وہ تو ساری عالموں کا پالنے والا ہے, ہمارا بھی اور سارے جہانوں کا بھی, سب کا پالنے والا وہی ہے, پیدا کرنے والا وہی ہے, سب کو بڑھانے والا وہی ہے. اور وہ کون ہے, اس کا نام, اس کی صفت کیا ہے, الرحمن اور الرحیم, بہت زیادہ رحم کرنے والا. اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف یہ نہیں کرایا وہ ہے جو آگ میں پھینک دے گا, سب سے پہلا اپنا یہ تعارف نہیں کرایا, سب سے پہلا کیا کرایا, رحم. اللہ کی تو رحمت اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے, ٹھیک ہے, غالب ہے اس کے غضب کے اوپر, اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ کے لگائے, اللہ کی رحمت اس کے غضب کے اوپر غالب, اس کے غصے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت غالب ہے. یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے کہ اتنی ناشکریوں کے باوجود, اتنا کچھ کھانے پینے اور برتنے کے باوجود ہم اس کی ناشکریاں کر رہے ہیں اور وہ پھر بھی ہمیں دیے جا رہے ہیں, کیا یہ اس کی رحمت کی نشانی نہیں ہے, اس کی رحمت نہ ہوتی. دیکھیں آپ ایک دفعہ آپ کے ساتھ کوئی یا آپ کسی کے ساتھ کوئی اچھائی کرتے ہیں, وہ آپ کو پلٹ کے تھینک یو بھی نہیں بولتا, کچھ بھی نہیں کہتا, مانتا ہی نہیں ہے آپ کو. دوسری دفعہ آپ کریں گے اس نے پھر بھی نہیں کچھ مانا, تیسری دفعہ آپ کریں گے اس نے پھر بھی نہیں کچھ مانا, تو آپ اگلی دفعہ کہتے رہنے دو بس اس کو دیکھ لیا. رحمان وہ ہے کہ انسان پلٹ کے ایک دفعہ بھی الحمدللہ نہیں کہتا پھر بھی وہ دیے چلا جاتا ہے, کافروں کو کون دے رہا ہے, کون کھلا رہا ہے, ایک دفعہ بھی پلٹ کے اگر آپ منہ سے نہیں بھی بولتے کہ اللہ تیرا شکر ہے, پھر بھی وہ آپ کے اوپر شاور کر رہا ہے اپنی رحمتیں, اپنی نعمتیں چھین نہیں رہا آپ سے. کیا یہ اسی کی صفت نہیں ہو سکتی, کسی انسان کی یہ صفت نہیں ہو سکتی. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کسی کو کوئی چیز دیں، میں آپ کے لیے کوئی کام کرتی ہوں، آپ پلٹ کے ان کو تھینک یو بول رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ ہاں آپ نے میرے ساتھ بڑا اچھا کیا، تو میں تو بڑا برا فیل کروں گی، ہے نا، کہ دیکھیں کیا تو میں نے ان کے ساتھ تھا، اور جا کے ان کو بار بار ان کی تعریفیں کر رہی ہیں اور ان کو بول رہی ہیں تھینک یو. انسان کیا کرتے ہیں، دیا سب کچھ اس نے، اس کو چھوڑ کے کسی اور کے در پہ جا کے ماتھا ٹیکتے ہیں، وہ پھر بھی دیتا جاتا ہے، کھا اس کا رہے ہیں، پی اس کا رہے ہیں، سانس اور چلنا اور پھرنا اور نعمتیں سب اسی کی دینی ہے، اور وہ کہیں اور جا کے کسی اور کو پوجنے لگے، پھر کون ہے جو پھر بھی ان کو دے رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے؟ کیا یہ اس کی رحمتیں نہیں ہیں؟ اور رحیم ہے، رکتا ہی نہیں ہے، بار بار رحم کیے جا رہا ہے، بار بار، وہ تنگ نہیں آتا، تھکتا نہیں ہے رحم کر کر کے. اس لیے تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک ماں ہے، اب ایک ماں دیکھیں اپنے بچے کو کتنی محبت کرتی ہے، اور ایک بچہ ایسا ہے جس کے پاس ایک ماں بھی ہے اور 10 اور نینیز بھی کھڑی ہوئی ہیں، آگے پیچھے اس کے ہو رہے ہیں، تو اس بچے کے تو وارے نیارے ہو گئے. آپ کہیں گے تو بڑا خوش قسمت ہے بھائی، اس کے تو آگے پیچھے سب پھر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیسا ہے، رحمان رحیم، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ، یہ تو نینیز ہوں گی 70 ماؤں سے زیادہ، ایک ماں نہیں، یہ ایگزیجریشن کے لیے آپ کو بتایا گیا کہ اتنا زیادہ، یعنی ماں سے زیادہ آپ کو کون دنیا کے اندر سب سے زیادہ ہمدرد رشتہ ماں کا ہے، سب سے زیادہ محبت کرنے والا بھی، جو کبھی ٹوٹتا نہیں ہے. اور 70 ماؤں سے زیادہ ماں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو تشبیہ دی، تاکہ آپ سمجھ سکے کہ کیسا یہ رشتہ ہوگا. ہم سب مائیں ہم اپنے بچوں سے کیسی محبت کرتے ہیں، سوچیں اس کو 70 ٹائم، پھر تم اس کی محبت پہ شک کرتے ہو، کہ تم اس کو ہی کہتے ہو کہ ہاں ہمیں پتا ہے زیادہ، اللہ کو تھوڑی پتا ہے کہ کیا کرنا ہے، کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، وہ تھوڑی بتائے گا، ہمیں پتا ہے کیسے زندگی گزارنی ہے، ہمیں پتا ہے کہ یہ زیادہ ہمارے لیے فائدہ مند کیا چیز ہے. اللہ نے جو بتایا وہ تو آؤٹ ڈیٹ ہو چکا ہے، پرانا ہو چکا ہے، وہ اس وقت کی باتیں ہیں بھائی، آپ کیسے چل سکتی ہیں؟ وہ تو وہ رحمان ہے، وہ تو وہ رب ہے جو اتنی شفقت کرنے والا ہے، پھر تم اس کی محبت، اس کی رحمت کے اوپر شک کرتے. مالکی یوم، اتنی بڑی صفت اللہ تعالیٰ نے اپنی بتا دی. اس دن جب قیامت کا دن ہوگا نا، تو صرف وہی ہے حساب کتاب لینے والا، بدلے دینے والا لوگوں کو. یہ بھی اللہ کا کتنا شکر ہے کہ وہی مالک ہے، کوئی انسان مالک نہیں، ورنہ کوئی انسان مالک ہوتے تو وہ تو کہتے کہ سارے پیچھے رہ جائیں، ہم بھی جنت میں چلے جائیں. جو دنیا میں نہیں کوئی کسی کو دے سکتا، تو وہاں بھی جا کے کون برداشت کرتا کہ یہ بھی سب چلے آئے؟ یہ تو تیرا شکر ہے کہ تو ہی مالک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تو جانتا ہے کہ ہماری نیتیں کیا تھیں، ہمارے خیالات کیا تھے. وہ یہ نہیں دیکھے گا اس کا حجاب کتنا لمبا تھا، یہ نقاب کرتی تھی یا بایا پہنتی تھی، وہ یہ نہیں دیکھے گا، وہ یہ دیکھے گا اس کے اندر بھی کیا نیت تھی، کیا یہ حجاب پہن کے کیا کرتی تھی، ہے نا، یہ نمازیں پڑھ کے بھی کیا کرتی تھی، یہ روزے رکھ کے بھی کیا کرتی تھی. اس کو اندر پتا ہے آپ کا، وہ اس کے مطابق حساب کرے گا، اس کا اوپر اوپر کا حساب نہیں ہوگا. ہمارا حساب تو اوپر کا ہوتا ہے نا، آپ کو دیکھ لیا، اچھا آپ بڑے اچھے نماز پڑھتے ہیں، میں بڑا عبادت کرتی ہیں، بڑی ایسے کر، یہ بڑی نیک ہے، اس کا حساب ایسا نہیں ہے. تو اندر جانتا ہے آپ کو، یہ کوئی نہیں جانتا. تو مالک ہے حساب کتاب کے دن کا، بدلے کے دن کا. اچھا حساب جو ایک لفظ ہے نا، یہی بڑا سکیری ہے. ویسے آپ کو پتہ نہیں میتھ کتنا اچھا لگتا تھا، میتھ سے بھی کئی لوگ گھبراتے ہیں، حساب کتاب حساب ہے نا. لیکن ویسے اگر آپ کو آپ کے ہسبینڈ کہہ دیں ایک ہفتے بعد میں تم سے حساب مانگوں گا، یا انہوں نے کسی دن غلطی سے آپ سے مانگ لیا کہ یار پچھلے ہفتے کا حساب دینا، کتنا مشکل لگتا ہے بھائی. کیا ایک ایک بات چیز کا حساب نہیں کہ میں یہاں سے چینی لائی نا، اور اتنا میں نے یہ کیا، اور گھر میں نے اتنی دیر پانی چلایا، یہ حساب دوں، حساب کتنا مشکل لگتا ہے یار. ایک ہر حساب دینا کتنا مشکل ہے، اور کہاں رب کے سامنے زندگی کے ہر ہر لمحے کا حساب دینا، ہر ہر نعمت کے استعمال کا حساب دینا کتنا مشکل کام ہے. اپنی زندگی میں نا، جیسے آپ نے بزنس دیکھا، کاروبار دیکھا نا، وہ اپنی زندگی میں بھی کاروبار کر رہے ہیں. کاروبار میں کیا ہوتا ہے، ایک کسٹمر آتا ہے اور آپ نے سودا اس کو دینا ہے، اس نے آپ کو ایک بولی ہوگا کہ میں اتنے کا لیتا ہوں. اب ایک لمحے کا آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ نے دینا ہے، بیچنا ہے اس کو یا نہیں بیچنا. اگر آپ نے کہا نہیں تو وہ چلا جائے گا، اگر آپ نے ڈیسیجن لے لیا کہ ہاں میں بیچتا ہوں، تو وہ آپ کو پیسے دے دے گا، اس کی قیمت ادا کر دے گا. اسی طرح ہماری زندگی ہے، اس کے ہر ہر لمحے کو ہم بیچنے کے لیے کھڑے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں،
ایک ایک لمحہ قیمتی ہے, ہر وقت میں آپ ڈیسیجن لے رہی ہیں اس کو میں نے اللہ کے راستے میں بیچنا ہے یا نہیں بیچنا ہے, یہ وقت میں کیا کروں, قرآن پڑھنے میں لگا لوں یا جاب سے پیسے کما لوں, ڈیسیجن آپ ہر وقت میک کر رہے ہیں, ہر وقت. جیسے یہ کاروبار دکاندار کھڑا ہوا ڈیسائڈ کر رہا نا, دوں نہ دوں, ایک ایک لمحے کا ایک ایک سیکنڈ میں آپ یہ ڈیسیجن میک کر رہے ہیں, میں اس وقت کو اللہ کی خاطر لگاؤں, گھر کی خاطر لگاؤں, اپنے لیے لگاؤں, اپنے بچوں کے لیے لگاؤں, اور انسانوں کی بہتری کے لیے لگاؤں, کس کام میں لگاؤں. ہر لمحے کو آپ بیچ رہے ہیں. کامیاب وہ ہے جس نے بیسٹ سودا کر لیا, اور یہ سپلٹ سیکنڈ کا ڈیسیجن ہوتا ہے. اگر آپ نے نہیں میک کیا وہ لمحہ گزر جائے گا, ختم, وہ ٹائم ختم. ٹائم تو گزرتا جا رہا ہے نا, وہ تو آپ کا انتظار نہیں کر رہا. جیسے وہ دکاندار ہے, اگر اس نے نہیں مائنڈ میک اپ کیا بیچنے کا تو گاہک چلا جائے گا. اسی طرح یہ لمحات ہے, یہ ٹائم ہے, ٹائم چلا جائے گا. اگر آپ نے اس کو یوٹیلائز نہیں کرنا چاہا, اس کو بیچا نہیں اللہ کو, تو یہ گزر جائے گا. تو وہ مالک ہے حساب کتاب کے دن کا, بدلے کے دن کا. وہ سب کو ان کی اعمال اور نیتیں اور حالات اور واقعات کے مطابق جزا دے گا. پھر یہاں تک اس کی تعریف کر کے دیکھیں, یہ صورت ایسی ہے, اتنی پیاری ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سکھا دیا نا, مجھ سے دعا کیسے مانگنی ہے. سب سے پہلے اس کی تعریف کر دی, اس کا شکر ادا کر, اس کی صفات بیان کی کہ تو کتنا رحم کرنے والا ہے, تو کتنا رحیم ہے. پھر اس کے بعد ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے بات ہو رہی ہے, یا کا نام بھی تمہاری, تو ہم اس کو ہی کہتے ہیں نا جو موجود, جس سے آپ بات کر رہے ہیں نا, کوئی یہاں پر ہے نہیں تو اس کو تو نہیں میں کہوں گی تمہاری. آپ اس کا کنیکشن ڈائریکٹ آپ اللہ تعالیٰ سے اس وقت بات کر رہے ہیں, اگر نماز میں کھڑے ہیں یا دعا کر رہے ہیں, صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اللہ, صرف تیری. یعنی آپ صرف کہہ رہے ہیں صرف میں تیری ہوں اللہ, میں صرف تیری غلام ہوں, تیری بندی ہوں, اور تیری بندی ہوں اور صرف تیری بندی ہوں میں, فرق ہے یا نہیں ہے فرق. اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کو کہیں میں صرف تمہارا ہوں, اور کہیں تمہارا ہوں میں, تمہارا ہوں تو کسی اور کا بھی ہو سکتا ہوں, اور صرف تمہارا ہوں تو اس کا مطلب پھر آپ کتنی خوش ہوتی ہیں کہ صرف ہی میرا ہے, آپ بس ٹھیک ہے. آپ کو کوئی خط نہیں لکھتے, آئی ایم اونلی یورز, یورز اینڈ اونلی یورز, کیسی خوشی ہوتی ہے. یہی اللہ تعالیٰ آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ کہیں میں صرف تیری ہوں, صرف تیری بندی, صرف تیری غلام. جب تو حکم کرے تو تیرے حکم کے آگے کسی اور کا حکم نہیں. پھر آپ کے کوشچن یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ ہم کیا کریں, وہ ہمارے یہ ایسے کرتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں, اب ان کی مانیں یا اللہ کی مانیں. جب آپ تو ایوری ڈے ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ اللہ میں تو صرف تیری غلام ہوں, کسی اور کی غلام نہیں ہوں, کسی اور کی بندی نہیں ہوں, پھر میں صرف تجھ سے مدد مانگتی ہوں. آپ دیکھیں دنیا میں لوگوں سے اگر آپ کچھ مانگے وہ ناراض ہو جاتے ہیں, یا پھر اگلی دفعہ آپ کو شرمندہ کر دیں گے, تم کیا ہر روز مانگنے چل پڑتی ہو, یا احسان جتائیں گے. اللہ کیسا رب ہے کہ اس سے کتنی دفعہ بھی مانگتے جاؤ وہ خوش ہوتا ہے مانگنے سے, آپ کے ناراض نہیں ہوتا, وہ دے کے تھکے گا نہیں, احسان نہیں جتائے گا, شرمندہ نہیں کرے گا کہ پہلے بھی مانگنے آ گئے کیا پھر آ گئی, دے کے تھکتا نہیں ہے وہ, اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں. تو ہم کہتے ہیں اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں, کیونکہ جب تو مالک ہے یوم الدین کا تو پھر میں صرف تجھے ہی کیوں نہ راضی کروں, تجھے سے کیوں نہ مانگوں, اور تو کوئی مالک نہیں جو آج جن کے جو کہہ رہے ہیں ہمارے کہنے پہ چلو, کیا وہ مالک ہوں گے یوم الدین کے؟ یہ سوچا کریں جب ان کا کہنا مان رہی ہوں تو یہ سوچا کریں کیا یہ مالک ہیں یوم الدین کے یا اللہ. یہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں فرمایا, قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مومن میں, وہ دن جب سب بے پردہ ہوں گے, یعنی بغیر لباس کے ہوں گے سب لوگ, اور اللہ سے ان کی کوئی بات چھپی نہیں ہوگی, نہ سامنے کی نہ اندر کی, کوئی بات نہیں چھپی ہوگی. اس روز پکار کر پوچھا جائے گا آج بادشاہت کس کی ہے, تم تو لوگوں کی مانتی پڑتی تھی کہ لوگ ایسے کیا کہیں گے, یہ کیا, لوگ تمہارے بادشاہ تھے, لوگ تمہارے الہ تھے, تم ان کی غلام تھی, آج بتاؤ بادشاہت کس کی ہے. تو سارا عالم پکار اٹھے گا للہ الواحد القہار, صرف اس اکیلے اللہ کی جو زبردست ہے. پر ان کو کہتے ہیں چلو تو اس میں آ جائے گا. آج ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی تھی. آج کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اور اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے. اسی حساب لینے میں ذرا دیر نہیں لگے گی. ہمارے لیے حساب لینا کسی کا بھی مشکل ہے اور دینا بھی مشکل ہے. اس کے لیے سارے جہان والوں کا حساب لینا ایسا ہی ہے جیسے ایک کا حساب لینا. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. پھر فرمایا اس کے بعد پھر اب جب آپ نے کہہ دیا کہ اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں, صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں, تو اب کیا چیز ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے مانگنے کی؟ اب دیکھیں جیسے ہم نے پہلے بھی رمضان میں بات کی تھی کہ دنیا کی ساری مشکلات ساری پریشانیاں ختم ہو جانے والی ہیں. جب یہ زندگی ختم ہوگی تو اسی کے ساتھ یہ پریشانیاں, فکریں, ٹینشن, ڈپریشن سب ختم ہو جائے گا. مگر کیا چیز ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والی؟ آخرت کا عذاب ہے, آخرت کی زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے. اس کی جو ٹینشن ہے کبھی ختم نہیں ہوگی, اس کی جو تکلیفیں ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. دنیا میں تو کوئی بیماری بھی ہے تو ختم ہو جائے گی, موت آئے گی بیماری بھی ختم. آخرت کی جو بیماریاں ہیں, جو تکلیفیں ہیں, جو عذاب ہیں, وہ کبھی ختم نہیں ہونے والے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کیا مانگو اپنے لیے؟ اللہ مجھے اولاد دے دے, یا اللہ تعالیٰ مجھے بڑے گھر دے دے, یا مجھے کوئی جاب دے دے. مجھ سے کیا مانگو؟ سب سے پہلے اے دینا, دکھا ہم کو, چلا ہم کو, منزل تک پہنچا ہم کو. کس پہ؟ صراط مستقیم, راستہ جو سیدھا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ راستے تو بہت سارے ہیں, اللہ اس سیدھا راستہ دکھا دے ہمیں, کیونکہ یہی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. یہ صرف ایک راستہ ہے جو جنت تک جاتا ہے. ڈونٹ تھنک, آپ کو لوگ بہت کہیں گے, اسپیشلی جب آپ دوسرے ریلیجن والوں سے بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس مانتے تو سبھی ایک خدا کو ہیں, دیکھیں سب کا مقصد ایک ہی خدا کو راضی کرنا ہے. ہم بھی یہی مانتے ہیں کہ آخر تو ایک ہی خدا ہے. ہندوؤں سے بھی بات ہوئی تو انہوں نے یہی کہا, آخر تو ایک ہی ہے, لوگ بھگوان تو ایک ہی ہے. نہیں, یہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, چاہے کوئی مسلمان ہی ہے لیکن وہ کچھ اور چیز فالو کر رہا ہے, تو کیا یہ یاد رکھیں کہ راستہ ایک ہی ہے. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ سارے راستے بس اللہ کو تو راضی کرنے کے لیے, تو کیا ہوگا اگر اس نے کسی اور طرح کچھ کر لیا؟ آپ کسی اور طرح نماز پڑھ رہی ہیں, وہ کسی اور طرح پڑھ رہے, وہ کسی اور طرح پڑھ رہے. کوئی آج چار فرض نہیں پڑھا, کوئی اس کی جگہ آٹھ پڑھ رہا, تو چلو وہ بھی صحیح ہو گیا, اس نے تھوڑے زیادہ ہی پڑھ لیا, تو کیا ہو گیا؟ یا یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے الٹا کھڑا ہوا ہے سر نیچے پیر اوپر کر کے, تو یہ بھی تو چلو اللہ کو راضی کر رہا ہے. نہیں, ایسے نہیں, راستہ صرف ایک ہے جو صراط مستقیم ہے. اور یہ کون بتائے گا کہ کون سا ہے وہ راستہ؟ جس کی آپ عبادت کر رہے ہیں وہی بتائے گا نا کہ دیکھو مجھے یہ راستہ پسند ہے, میں نے اس راستے کو کا بتایا ہے, اس پہ چلو. ہم کسی اور سے تو نہیں پوچھ سکتے, آپ مجھ سے نہیں پوچھیں گے بتائیں ذرا کہ وہ کون سا راستہ ہے, اب میں اپنی ایک بتانا شروع کر دوں. نہیں, ایسے نہیں ہے. وہ بھی راستہ بھی اللہ نے بتا دیا, یہ راستہ ہے جو میری جنت تک جاتا ہے, اس کے اوپر جو چلے گا وہ اس تک پہنچے گا. کیونکہ ہم سب کی منزل کیا ہے؟ وہاں تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں. اس کو پہنچنے کے لیے جو رب ہے جس کی ہم غلامی کرتے ہیں وہی بتائے گا, کوئی اور نہیں. اس کے لیے پھر ہم کیا کریں؟ کیسے وہ بتائے گا؟ یا ہم جائیں اوپر یا وہ آئے؟ نہیں, اس نے اس قرآن میں بتا دیا ہوگا جو سیدھا راستہ ہے. اور صراط مستقیم دراصل آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ نیو لائف سٹائل, ایک نیا لائف سٹائل مانگ رہے ہیں جو کیسا ہے؟ جیسا رب نے بتایا, جس سے وہ خوش ہوتا ہے. تو آپ معمولی چیز نہیں مانگ رہے, آپ چاہ رہے ہیں کہ میری لائف چینج ہو جائے. مانگ ہی رہے ہیں, ہر نماز میں مانگ رہے ہیں کہ مجھے بدل دے, مجھے اس راستے پر چلا دے. پھر کس چیز کا ڈر ہے کہ میں بدل جاؤں گا؟ تو میں نے کہا کیا بدل جائے گا آپ کے اندر, کس چیز سے ڈرتی ہے؟ دیکھیں بدلنے سے وہی ڈرتا ہے جو اپنی اس حالت سے مطمئن ہے کہ ابھی جو ہوں میں صحیح ہوں, اگر بدل گئی تو کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ خوش ہیں جس پہ آپ ہیں. اگر آپ اللہ کی نافرمانی میں چل رہے ہیں تو آپ اسے راضی ہیں؟ آپ کو دل کے اندر کوئی تڑپ نہیں آ رہی کہ ہائے میں کیا کر رہی ہوں؟ پہلا جذبہ تو یہی دل میں اٹھتا ہے نا کہ میں غلط ہوں اور میں نے اپنے آپ کو سدھارنا ہے، میں نے آپ کو صحیح کرنا ہے. اگر کسی کے اندر یہ ریئلائزیشن ہی نہیں ہے کہ میں کچھ غلط کر رہی ہوں تو وہ کیا صحیح کرے گا؟ تو لوگ سب سے پہلے تو بدلنا ہی نہیں چاہتے. اس ڈر کی وجہ سے وہ قرآن کی طرف نہیں آ رہا ہے کہ ہمیں پتا ہے یہ ہمارے پر اثر کرے گا، ہمیں کچھ بتائے گا، ہم بدلنا ہی نہیں چاہتے تو ہم کیوں آئے. تو آپ نے پہلے اسٹیپ پہ نو کیا کیا. تو یہ راستہ مانگ رہے ہیں ہم، اور ہم کتنی طرف سے یہ مانگتے ہیں بتائیں؟ ہم تو ایوری ڈے نماز پڑھتے ہیں، کتنی طرف سے ہم یہ مانگتے ہیں؟ جبکہ ہم باقی چیزیں کتنا رو رو کے مانگتے ہیں دعاؤں میں، لیکن کتنی طلب ہوتی ہے جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، دکھا دے ہمیں. تو ہمیں اگر ہمیں نظر آ بھی گیا تو اللہ تو یہ چلانے والا، تو ہمیں چلا دے اس راستے پہ، ہمیں جمع بھی نہیں اس کے اوپر. یہ نہ ہو کہ ہم راستے میں ہی کہیں گم ہو جائیں، رہ جائیں، منزل تک پہنچ ہی نہ سکے. ہمیں جمع بھی دینا اس راستے پہ جو سیدھا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، آگے بھی بتا دیا کہ وہ اس راستے کی اور ڈسکرپشن کیسی ہے. اگر تمہیں نہیں بھی سمجھ آئی، تمہیں پتا چل جائے، تمہارا دماغ اور کلیئر ہو جائے کہ وہ کیسا راستہ ہے. وہ راستہ ہے جس پہ وہ لوگ چلے تھے جن پر تم نے انعام کیا، ان لوگوں کا راستہ ہے. وہ لوگوں نے اس راستے پر چل کے جنت کمائی، ہمیں بھی ان کا فالوور بنا دے. اور وہ انعمتا علیہم کون ہے؟ جو قرآن ان کی ڈسکرپشن دیتا ہے وہ کون ہے؟ انبیاء، صدیقین یعنی وہ صحابہ کرام تھے، شہداء جنہوں نے اپنی زندگی کا قربان کر دی اللہ کے راستے میں، صالحین اللہ کے نیک بندے، ان کو ہمارا ہیرو بنا دے، ہمارا آئیڈیل بنا دے. یہ ہمارے آئیڈیلس ہیں. ہم سب کے بھی تو کوئی آئیڈیل ہوں گے نا، آپ کے بھی کوئی آئیڈیل ہوں گے. تو جب اکثر بچوں کے آئیڈیل ہوتے ہیں، کوئی اسپورٹس پلیئر ہوتے ہیں، تو بچے کیا کرتے ہیں؟ ان کی تصویریں کاٹ کاٹ کے کمروں میں بھی لگاتے ہیں، اور پھر ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کا فیوریٹ کھانا کیا تھا، ان کی فیوریٹ جگہ کون سی ہے، ان کی ہابی کیا ہے، ان کی اور پسند ناپسند کیا ہے، ہر چیز جانتے ہیں نا بچے. جو ہمارے بھی ہم جس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، ہم آخر ان کو جانتے ہیں تو آئیڈیلائز کرتے ہیں نا. ایسے تو نہیں ہوتا کہ ایک فلاں افریقہ میں کوئی بندی بیٹھی ہوئی ہے تو میں ہم کہیں وہ ہماری آئیڈیل، ایسے تو نہیں ہوتا. ہم کسی کو جانتے ہیں تو اس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں. ہمارے وہ آئیڈیل کیسے بن سکتے ہیں جب اگر ہم ان کو جانتے ہی نہ ہوں؟ اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ انبیاء کی زندگی کیسی تھی، صحابہ کرام کون تھے، ان کے نام تک ہی نہ پتا ہوں. آگے آپ ان کی زندگیوں میں تو چھوڑے، ان کے طریقے کیا تھے، شہداء کیسے تھے، اللہ کے نیک بندے کیسے ہوا کرتے تھے، کیسے ہم اس راستے پر چلیں گے. ان کو اپنا آئیڈیل اگر آپ نے بنانا ہے تو ان کی تو لائف ہسٹری جاننے کی ضرورت ہے، ان کے طریقے جاننے کی ضرورت ہے، ان کی زندگیوں کو جاننے کی ضرورت ہے، ورنہ تو آئیڈیل کسی صورت نہیں بن سکتا. ہاں ایسے دعوے کرنے کو تو بہت اچھا ہے کہ ہاں وہ ہمارے، ہم بہت ان کو مانتے ہیں، وہ بہت اچھے تھے، مگر اس سے زیادہ کیا؟ کچھ بھی نہیں. آپ کیا جانتے ہیں ان کے بارے میں؟ ان میں کیسے زندگی گزاری، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، کچھ نہیں پتا. تو یہ کس قسم کے آئیڈیل ہیں؟ تو اگر آپ ان کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو ان کے بارے میں جانیں. جب ہم ان کے بارے میں جانیں گے تو ہی چل سکیں گے، تبھی آپ ان سے اس قدر امپریس ہوں گے کہ واقعی وہ آپ کے آئیڈیل بن جائیں گے. یہ منہ سے کئی بھی باتیں نہیں ہوں گی صرف. تو اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا دے جن کو کہ تو نے جن کے اوپر اپنی نعمتیں انعام کی. اور یہ آپ صرف اگر اپنا جائزہ لیں اور آپ اپنے آپ سے یہ صرف کوشچن پوچھیں کہ آج کیا مجھے صحابہ کرام کے طریقے زیادہ پسند ہیں یا ویسٹرن کلچر؟ آج کی جو سیلیبریٹیز کے طریقے زیادہ اچھی لگتی ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، وہ کیسے لباس پہنتے ہیں، کیسے وہ بات کرتے ہیں، کیا ان کا اور لائف سٹائل ہے، یا ہمیں صحابہ کرام کا زیادہ پسند ہے؟ خود ہم اپنے اندر اپنے آپ سے، کیونکہ کسی سے بھی نہیں پوچھیں گے، اپنے آپ سے پوچھیں ہمیں کیا پسند ہے. ہم تو اتنے امپریسڈ ہیں ان سے، کہنے کو تو ہم منہ سے تو کہتے ہیں ہاں یہ بڑے اچھے تھے صحابہ کرام، انبیاء تو بس تو کمال بات ہے، مگر ہم امپریسڈ اندر سے کس سے؟ کیا ہم واقعی امپریسڈ ہیں ان سے؟ کیونکہ اگر آپ امپریسڈ نہیں ہوں گے نا تو آپ ان کو فالو نہیں کر سکتے. تو ہم سوال اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں دن رات کہ ان کے راستے پر چلا دیں، لیکن پتہ ہے نہیں ان کا راستہ کیا ہے، نہ ہمیں جانا ہے ان کے راستے پر، تو یہ جھوٹ نہیں ہے پھر؟ نہ ہم فالو کرنا چاہتے ہیں، ہم فالو ان لوگوں کو کرنا چاہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ ہائے نہیں، اگر ہمارے بچے نے بھی اس قسم کا کوئی کام کر لیا جو صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق، تو ہم کہتے ہیں ہائے یہ تو ایکسٹریمسٹ ہونے لگا، ہم تو ڈر ہی جاتے ہیں ہمارا بچہ ایکسٹریمسٹ ہونے لگا۔ نہیں، بس اتنے زیادہ نہیں ہونے کی ضرورت، کم کم رہو۔ آپ دن رات کر رہے ہیں انعمتار، نہ جن پہ تم نے انعام کیا، جن سے تو راضی ہو گیا، جن سے تو خوش ہو گیا، ہمیں بھی ان کی لسٹ میں لکھ لینا۔ وہ جس راستے پر چل کے گئے، ہم بھی اس راستے پر چلنے والے ہو گئے۔ ان کے راستے تو بہت کانٹر بھرے تھے، اتنے آسان نہیں تھے، اگر ان کے بھی یہی مشقت والے تھے، اس دین کی خاطر قربانی دینے والے تھے۔ ہم تو اتنی سی نیند میں قربان کر سکتے ہیں، اور آپ کو کہہ دیں سبق یاد کر لو اپنا، تو ہمارے تو کام اتنے زیادہ، ہم کیسے کریں؟ کیا ان کے راستے ایسے تھے؟ ان کی زندگیاں ایسی تھیں کیا؟ ان کی تو زندگیاں تھیں قربانی کا نام، قربانی کا دوسرا نام تھی ان کی زندگی۔ ہم کتنی قربانی دیتے ہیں؟ اور دین کی خاطر تو بالکل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو ایسی زندگی چلے تو کیا ضرورت ہے؟ تو پڑھیے، سب سے پہلے تو جانیں ان کو، صحابہ کرام کی زندگیوں کو جانیں، صحابیات کی زندگیوں کو جانیں، امہات المومنین یہ لوگ ہیں جو کہ عورتوں کے لیے، یہ لوگ ہیں جن کو ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں، جن سے ہم زیادہ لوگ کر سکتے ہیں۔ صحابہ کرام تو ٹھیک ہے چلو مر تھے، مگر عورتوں کو تو آپ دیکھ کے ان کو آئیڈیلائز کر سکتی ہیں، نہ کہ ہماری آئیڈیل کوئی فلمی ہیروئن ہو اور ہم کہیں کہ ہم ایسی بننا چاہتی ہیں، اس کی اسکن دیکھو۔ تو بتائیں کہ کیا ہم پھر اس کے مطابق، اس صورت کے مطابق کیا ہم حق ادا کر رہے ہیں؟ ایسے ہی چلنے والے ہیں یا ہماری خواہشات ایسی ہیں؟ کسی بھی تو ہمیں سیدھا راستہ نہیں ملتا، کیونکہ اوپر اوپر سے لفظ تو صرف رٹے ہوئے ہیں لیکن اندر کچھ روح ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں کیا مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا۔ غافل دل کی دعا نا، جب دل کہیں اور ہے اور آپ مانگ رہے ہیں ہاں ایسے ہو جائے، وہ نہیں اللہ تعالیٰ سنتے، اس لیے تو ہمیں سیدھا راستہ نہیں ملتا۔ اور پھر ہم کہتے ہیں اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن کے پر تو غضبناک ہوا، غصہ ہوا۔ یہ کون لوگ تھے؟ جیسے قرآن بتاتا ہے کہ یہ یہود تھے، مگر ہم صرف اتنا کہہ دیتے یہ تو یہودیوں کے لیے، ہم تو ہدایت یافتہ ہیں، ہمیں تو ہدایت ملی ہے، لیکن بس ان کے راستے پر نہ چلانا، وہ تو تھے ہی بڑے برے۔ مگر جب سورہ بقرہ ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے ان کے کرتوت، ہمیں پتہ چلتے ہیں ایک ایک بات اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان کی، جو ہم نے پڑھی بھی ہے، کھول کھول کے بیان کی، اور پھر ہمیں بتایا کہ دیکھو اس راستے پر نہیں چلنا۔ یہ تھے وہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غصہ ہو گیا، اور ان میں سے یقین کریں کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو آج ہم بنا، ایک طریقہ بھی ایسا نہیں ہے جو ہم سکپ کر سکیں گے، نہیں ہاں یہ نہیں ہے، ہم سب طریقے وہی ہیں جو کہ یہود کے ہوا کرتے تھے، جن کی وجہ سے وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لڑتے، اس کا غصہ ہوا ان کے اوپر۔ علیہ السلام کی حدیث بھی ہے نا اس بارے میں، یہ تم ان کو اس طرح فالو کرو گے کہ یہ لوگ اہل کتاب، اگر یہ گھوڑ کے دل میں بھی، یہ چھپکلی ہوتی ہے بڑی، اس کے دل میں بھی گھسیں گے تو تم وہاں بھی ان کے پیچھے گھسو گے۔ یعنی اگر ان کا برے سے برا طریقہ نا، تو ہمارے لیے بس اتنا انعام ہوتا ہے کہ ان کا طریقہ ہے، تو ہم اس کو اتنی للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں اور اتنی تعریف کی نظروں سے دیکھتے ہیں نا کہ ہاں اس میں تو کچھ اچھائی ہوگی، کیونکہ ان کا طریقہ ہے، ان کے ایٹیکیٹس ہیں، یہ ان کے مینرز ہیں، یا یہ ان کا کلچر ہے، یا ان کا فیسٹیول ہے، اس کو نظر سے دیکھتے ہیں، بڑے قابل ستائش ہیں، اس وقت اپنی نظروں میں دیکھا کریں گے۔ چلو تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا؟ وہ بھی کہتے تھے ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں ہم اللہ کے پیارے نبی کے امتی ہیں، وہ کہتے تھے ہمیں نہیں کچھ ہونا، ہم بھی کہتے ہیں ہم تو بچے ہیں، ہم پہ تھوڑی غصہ ہے۔ مگر اس میں ہر وہ انسان شامل ہے جو یہود کے طریقوں کے مطابق چل رہا ہے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں کے راستے پر نہ چلانا، اور اندر سے ہم ویسے ہی چلنا چاہتے ہیں، یہ کس قسم کی دعا ہے؟ کن کے نہ چلانا؟ والضالین، اور ان کے جو لاسٹ ہیں۔ اب دیکھیں کہ اگر لوگ جا رہے ہیں راستے میں، کتنی ساری گاڑیاں جا رہی ہیں، جو خود ہی گم ہوا ہوا ہے، آپ اس کے پیچھے اپنی گاڑی لگا دیں تو آپ بتائیں آپ کہاں پہنچیں گے؟ وہ خود لاسٹ ہے، آپ بھی اس کے پیچھے جا رہے ہیں، تو کیا آپ منزل پر پہنچ سکتے ہیں؟ یہ جو ان کے بارے میں کیا کہا قرآن نے کہ یہ عیسائی ہیں، جنہوں نے راستہ گم کر دیا. انہوں نے اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے جانے کے بعد اتنے جذبات میں آ گئے کہ نعوذ باللہ ان کو خدا کا بیٹا بنا لیا, تو راستہ ہی انہوں نے گم کر دیا, سیدھے راستے سے ہٹ ہی گئے. اگر آپ ان کے پیچھے چلیں گے جو سیدھے راستے سے ہٹے ہیں تو کہاں پہنچیں گے؟ جنت میں پہنچ جائیں گے کیا؟ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ کہیں بھی جاتے ہیں تو ہر جگہ کے لیے ہم ڈائریکشن دے کر جاتے ہیں, پھر اس کے بعد دیکھیں آپ جب منزل پہ پہنچتے ہیں تو ڈائریکشن بھی لیتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کو سمجھتے بھی ہیں. اگر ڈائریکشن فرینچ میں لکھی ہو تو ہم سمجھیں گے نا اس کو کہ اس کا مطلب کیا ہے, تبھی تو پہنچیں گے. اور اگر میں ڈائریکشن گھر میں رکھ لیتی اور وہ کوئی فرینچ میں لکھی ہوتی تو کیا میں یہاں تک پہنچ سکتی تھی؟ تو یہ ڈائریکشن جو ہے یہ راستہ ہے, قرآن ہمیں بتاتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں ہمیں بتایا ہے. اس کو اگر آپ نے سمجھا نہیں تو آپ کیسے اس کو فالو کر سکیں گے؟ یہ ڈائریکشن ہے, یہ صراط مستقیم بتاتا ہے ہمیں, اس کو سمجھ میں نہ آیا اگر یہ, اور آپ لوسٹ لوگوں کے پیچھے چل پڑے اس کو چھوڑ کر, کہاں پہنچیں گے؟ اور اگر ہم یہ کہیں, اکثر لوگ کہتے ہیں سبھی تو ایسے کر رہے ہیں, تو یہ سب گاڑیاں نا ایک طرف جا رہی تھی, میں بھی ادھر اپنی گاڑی لگا لیتی تو کہاں پہنچتی؟ پتہ نہیں, شاید کہیں تو بھی نہیں. اور ہمارا کیا ہر چیز میں ایکسکیوز ہوتا ہے, سب ایسے کر رہے ہیں تو اگر ہم نے بھی کر لیا تو کیا ہوگا؟ تو سب تو منزل پہ نہیں پہنچ رہے, اور قیامت کے نزدیک تو اکثریت جہنم میں جانے والوں کی ہوگی, تو کیا آپ پھر سب کے پیچھے چل پڑیں گے؟ تو کیا فرمایا کہ ان لوگوں کا راستہ, یا اللہ ہمیں ان کو فالو نہ کرانا جو خود ہی راستے پر نہیں ہے, تو ہم ان کو فالو کر کے کدھر پہنچیں گے؟ اور پھر اس قرآن میں جو ہمیں راستہ دکھایا گیا, جب ہم اس کو پڑھیں اس کے اوپر, پھر پڑھ کر بند نہیں کرتے, پھر اس کے اوپر عمل کریں اور آخر دم تک عمل کرتے رہیں, تو یہ ہے ہدایت سیدھے راستے کی. تو پہلے پڑھا تو ہمیں راستہ نظر آ گیا, پھر اس کے بعد چل پڑے اس کے اوپر, عمل بھی کر لیا, اور پھر آخر دم تک عمل کرتے رہے, چھوڑا نہیں, تب ہیں ہم اس کے مطابق اہدنا الصراط المستقیم. اس کے بعد ہم کہتے ہیں, آپ دیکھیں اقبال نے ایک بڑا اچھا ہے بلکہ اس میں شعر کہا ہے, ہماری بالکل آج کل جو حالت ہے نا اس کے مطابق کہتے ہیں, وضع میں تم نصارا تمدن میں ہنود, تمہاری جو ڈریسنگ ہے اور اٹھنا بیٹھنا ہے وہ اس میں تم نصارا کی طرح, عیسائیوں کی طرح, اور تمدن میں کلچر میں تم ہندوؤں کو فالو کرنے والے, تم مسلمان ہو جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود, تمہیں تو دیکھ کے وہ جو جن کے اوپر غضب اللہ کا ہوا تھا نا وہ بھی آج شرما جائیں, ہمیں تو دیکھ کے ہمارے کرتوت, کیونکہ آج اگر دیکھیں ہم کیا اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے علاقے مطمئن ہیں, جبکہ ہم اگر دیکھیں تو انسان بھی ہم سے خوش نہیں ہے, وہ بھی ہمارا اس وقت دنیا میں کیا نام ہے, کس قسم کے نام سے ہم جانے جاتے ہیں؟ انسان اگر ہمیں کوئی اچھا نہیں نام دے سکتا, اللہ کی نظر میں ہم کیا, آپ سوچیں کہ اللہ کی ہاں ہمارا کیا مقام ہوگا جب انسان بھی ہمیں یہ کہتے ہیں یہ مسلمان, ہاں یہ تو ہیں ہی ڈس آنیسٹ, یہ تو ہیں ہی جھوٹے, جہاں پہ مسلمان کی دکان ہے وہ تو ہے ہی بےمان, اور لوگوں میں ہم ان ناموں سے مشہور ہیں, تو پھر بتائیں ہم کیا کس گھر میں بیٹھے ہیں کہ ہم تو اتنی امتی ہیں اور ہم تو کیا ہیں؟ تو تمہیں دیکھ کے تو آج وہ جن کے اوپر اللہ کا غصہ ہوا تھا وہ بھی شرما رہے ہیں کہ تو ہم سے بھی آگے نکل گئے. اقبال نے اس وقت کہا تھا کہ رائے تو ماشاء اللہ ہم اور بھی آگے اس میں ترقی کیے جا رہے ہیں, گمراہوں کے راستے پہ چل کے ہم خوش ہو رہے ہیں, جو کرسچنز ہیں جو جیوز ہیں ان کے راستے فالو کر کے ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم ماڈرن ہو گئے ہیں, اور جو انتا نہیں ہے ان کا راستہ ہم اپنا ایسے بنے ماڈرن کے لانا چاہتے ہیں, فیشن لیبل راستہ تو آؤٹ ڈیٹڈ ہے, نہ خود ویسے بننا چاہتے ہیں نہ اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں, اور پھر چاہتے ہیں صراط مستقیم پہ ہم ہی چلیں اور ہم چلنے والے بھی لوگ ہیں, اور پھر ذرا سا بھی دل میں ملال نہیں, ذرا سا بھی احساس نہیں کہ کدھر جا رہے ہیں. ان انعمتا علیہم کا راستہ ہم نے چھوڑا نا تبھی ہماری آج کل یہ حالت ہے, اور راستے کو تو کیا فالو کرنا تھا, جب نہ ہم ان کے بارے میں جانتے نہ ہمارے بچے جانتے, چار نام آج صحابہ کرام کے بچوں سے پوچھے ان کو وہ ہی نہیں پتا, ہم مہات المومنین کے نام پوچھیں وہ نہیں پتا, صحابیات کا ذکر پوچھیں وہ نہیں پتا, کیا فالو کریں گے ان کو؟ تو یہ لمحہ فکریہ ہمارے لیے, یہ سورت کے اندر ہم کیا پڑھ رہے ہیں قرآن میں, بار بار ہم ایک چیز مانگ رہے ہیں اور کتنے شعور کے ساتھ ہم مانگ رہے ہیں, آپ خود سوچیں. ایوری ڈے پڑھتے ہیں تو پھر بھی نہیں ہمیں پتا کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں. پھر جب آپ نے یہ ہدایت کا راستہ مانگ لیا تو اب آگے آپ پھر قرآن شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آؤ اب تمہیں دکھاؤں راستہ, یہ دیکھنا چاہتے ہو تم نے مانگا ہے تو پھر ٹھیک ہے, آؤ پھر تیار ہو اس کو پڑھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے, اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے, اس کے اوپر چلنے کے لیے, پھر آپ آگے قرآن شروع کرتے ہیں. لیکن ابتدا اس سورت سے کرتے ہیں اور پھر آپ اس کو کہتے ہیں آمین آمین غلط کر لینا اس کو جو مانگا ہے. تو پہلے دل کو بھی پریپیئر کریں کہ یہ جو ہم مانگ رہے ہیں یہ ہے کیا چیز, کتنی بڑی بات ہم مانگ رہے ہیں, تیار ہیں اس کے لیے, اس پہ چلنے کے لیے تیاری ہے ہماری. یہ تو اس چیز کا اس چیز کی خواہش نہیں اور صرف یہ اوپر اوپر کی باتیں, یہ تو اس صورت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر جاننا بہت ضروری ہے ہمارے لیے. کیونکہ ہم کتنی دفعہ نماز میں اس کو پڑھتے مگر اگر اس کی روح کو نہیں جانتے, اس کے اندر اس کی ایکسپلینیشن کو نہیں جانتے تو پھر بس یہ اوپر اوپر کی باتیں بن جاتی ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. سامنے ماشاء اللہ اچھا چلے میں کچھ نہیں بات ہوئی آگے ان سے ویسے ہی سنوں, مجھے کچھ نہیں ہوتا ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ نے تو بہت اپنی جناب پاک سے اللہ تعالیٰ رب میں تھوڑا سا قرآن پاک میں تھوڑا سا آپ کو مزید ایڈ کر دیتی. من الشیطان الرجیم, رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ مجھے اپنا مدعا بیان کروں تو یہ سورہ فاتحہ ہی کے متعلق میں آپ کو تھوڑی سی بات یہ بتاؤں گی کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم یہاں سے کہ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو اے اللہ صرف اور صرف ہم تیری عبادت کرتے ہیں, عبادت غلامی عبدیت. تو ہمیں جب یہ لفظ ہم کہتے ہیں کیا ہم اس پہ غور کرتے ہیں کہ ہم نے کہا تو اللہ کو دیا ہم تیری غلامی کرتے ہیں, جیسے تو ہمیں حکم دیتا ہم ویسے ہی کرتے ہیں, تو کیا ہم واقعی ویسے کرتے ہیں یا ہم پانچوں نمازوں میں اللہ کے آگے جھوٹ بولتے ہیں؟ اللہ نے کون سا طریقہ بتایا؟ وہ طریقہ بے شک قرآن سارا نہیں پڑھا لیکن ہم نے اسلامیات کی کتابوں میں اور سیرت النبی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے, یہ ایک نمونہ ہے. صحابیات کا طریقہ جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے, ہمارے لیے مومنین کا طریقہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے, ایک نمونہ ہے. کیا ہم اس کے مطابق وہ انہوں نے وہ اس طریقے پہ چلتے تھے جو ہمارے لیے ایک سند ہے, سٹیمپ لگا ہوا ہے اس پہ کہ یہ ہے وہ طریقہ. اگر ہم اس پہ چلتے ہیں تو ہم یہ اللہ سے صحیح کہہ رہے ہیں کہ اللہ چونکہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں تجھے سے مدد مانگتے ہیں, تو پھر اللہ سے مدد جب ایسے اسی طریقے پہ چل کے ہم مدد مانگیں گے تو اللہ ہماری سے مدد کرتے ہیں. لوگ اکثر کہتے ہیں کہ دعائیں نہیں قبول ہوتی, فلانے تیری بہت پہنچ ہے تو میرے لیے دعا کر لیں. اللہ اپنے ہر بندے کی دعا سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے. مانگنا آتا نہیں ہے, صرف فرق یہ ہے مانگنا آتا نہیں ہے, کیا ہے ہماری نیتوں میں خلوص نہیں, ہم کہتے پوچھیں ہم کرتے پوچھیں. ایک نوکر ہے اپنے مالک کے آگے جو جیسا وہ کہے گا کہ یہ کام کرو تو وہ کہے گا کھانا پکاؤ, تو وہ کچن میں اونٹ پٹانگ پکا کے جانوروں کی طرح چارہ کاٹ کے آگے رکھ دے گا یہ لے لو, تو کہے گا کہ میں تو آپ کی غلامی کر رہا ہوں, آپ تو جو مجھے حکم دے تو وہی کر رہا ہوں. تو مالک کیا اسے خوش ہوگا؟ اس کو پھر پورا پورا اس کو حساب دے گا؟ نہیں دے گا, اسے ناراض ہو. تو ہم کیا ہیں, کہلاتے کیا ہیں؟ ہم مسلمان. مسلمان کا کیا مطلب ہے؟ فرما بردار, اپنے آپ کو جھکا دینے والا, اللہ سر تسلیم خم کر دینے والا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریقہ کیا کہیں گے, ہم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے, وہ سب سے بڑھ کے تھے, زبانیں ہماری اتنی اتنی لمبی بہت کچھ بتاتی ہیں. کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو ہم نے پسند کیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ سے کھانا پسند کرتے ہیں, کیا آپ نے تو کبھی چمچ استعمال ہی نہیں کیا. ہم چھری اور کانٹے سے کھائیں گے اور کھانے والا ہاتھ ہمارا لیفٹ ہوگا, ٹھیک ہے, کانٹا ہمارے لیفٹ ہینڈ میں ہوگا, رائٹ سے ہم چھری پکڑیں گے
اور اس سے کھائیے, جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک لقمہ اگر منہ میں الٹے ہاتھ سے ڈال لو اس کو واپس تھوک دو, وہ سمجھ جاؤ تمہارے لیے زہر ہے. تو ہم اس میں بڑی فخر سے جاتے کہ اس کو تو بڑے ایٹیکیٹس ہیں, اس کو تو کھانے کا بڑا طریقہ آتا ہے, بڑا طریقہ آتا ہے, وہ تو کس طرح بڑا اچھا میرا بچہ جو ہے نا وہ چھری کانٹے کے ساتھ کھا سکتا. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمولی اب چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھیں تو پھر ہم اس کی ابدیت کیسے کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بڑا فخر کرتے ہیں اور جو میلاد کی محفلیں کرتے ہیں اور بڑے اس میں جھوم جھوم کے درود و سلام ہم پڑھتے ہیں, لیکن ان کے طریقے سے تو ہم نفرت کرتے ہیں. حقیقت اپنے اندر سوچیں ذرا کہ کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جیسے یہ انگریز ہیں سر ننگا کر کے بال کھلے کر کے میک اپ کر کے بات کھلے, تو ہاں یہ بہت اچھی لگتی ہے. ہم پردہ کر کے جائیں گے اپنے آپ کو چھپا کے جائیں گے تو ہم تو ڈکیا نوسی اور پتہ نہیں جاہل اور پتہ نہیں کیا ہم کہلائیں گے, یہ لوگ ہم سے نفرت کریں گے. تو ان کی نفرت ہم نے دیکھنی ہے یا اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ دیکھنا ہے. اللہ نے ہمیں یہاں پہنچا دیا تو ہم نے اپنے کردار سے مثالی کردار ایک مسلمان کا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کے لوگ اتنے معروف ہوتے تھے, صحابہ کرام کو دیکھ کے ایمان لے آتے تھے, اتنا ممتاز دیا جاتی تھی ان کے کافر بھی ایمان لے آتا تھا. کیوں؟ ان کے پیر سن کے ان کے اندر سچائی تھی, ان کے اندر حقیقت, وہ انصاف کرنے والے تھے, خواہ خود کو نقصان ہو جائے لیکن بات انصاف کی اور حقیقت. تو ہم جو ہیں بہت محبت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو جی ایک میری دوست ہے وہ کہتی ہوں اے تو بس کر, سارے نے جنہوں نے مسلمان ہیں سب نے جنت سے چلے جانا, تو نام پر بتائیے. بات یہ ہے کہ وہی کہ مغضوب علیہم ولا الضالین, پورے قرآن میں سب سے زیادہ کس قوم کا ذکر؟ یہودی قوم کا, بنی اسرائیل کا. اب دیکھیں بار بار اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا ذکر, انہوں نے یہ بدتمیزی کی, انہوں نے یہ بدتمیزی کی, انہوں نے یہ بدتمیزی کی. اللہ نے انہیں فرمایا کہ یہ لو تورات تم مانگتے تھے کہ اللہ کی طرف سے ہمارے کوئی ہدایت نام آئے ہم اس پر عمل کریں, یہ تمہارے پاس تورات ہے, اس کو پکڑ لو مضبوطی سے, اس کو چھوڑنا نہیں, جو اس میں احکامات ہیں ان کو پکڑ لو. جب ان کے پاس تورات ہے خود ہی مانگی تھی تو کہنے لگے اوہ یہ تو بڑی مشکل ہے اس کے احکامات, جو آج ہم قرآن کے لیے کہتے ہیں اس کے احکامات تو بڑے مشکل ہیں, جو آسان ہے وہ ہم کر لیں گے, جو آسان نہیں ہے وہ ہم نہیں کر سکیں. تو انہوں نے کیا کہا قرآن میں اللہ نے فرمایا, انہوں نے کہا سمعنا اور ہم نے نافرمانی کی, سمعنا وعصینا اور ہم نے نافرمانی, ہم نے سنا سماج سے, سمعنا ہم نے سنا, وعصینا اور ہم نے نافرمانی, یعنی اللہ نے کہا پکڑو اس کو, ہاں کہہ دیا سمعنا ہم نے سن لیا, وعصینا ہم نے نافرمانی. اور اللہ کیا چاہتا ہے, ہم نے سنا اور اللہ ہم تیرے جیسے تو نے کہا ہم آنکھیں بند کر کے اس راستے پہ چل گئے. تو اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے کہ یہ جو قرآن نازل کیا ہے یہ ہمارے لیے سراسر ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. رحمت اس وقت ہوگی جب اس کو فالو کریں گے. آ جاتے ہیں جی قرآن پڑھا لیے ہم نے, اتنے قرآن پڑھ لیے, قرآن فوت ہو گیا, 400,000 قرآن بھیج دیے اس کے پیچھے, انہوں نے جا کے اب اس کو پار کرا دینا, جنت میں ڈال دینا. جا نہیں, ہمارا اعمال نامہ اس وقت بند ہو جاتا ہے جس وقت آخری سانس آتی ہے, کتاب بند ہو گئی, اب اس میں مزید کوئی ایڈیشن نہیں ہو سکے, نہ کوئی سبٹریکشن ہو سکے, جو اعمال کیے تھے اسی طرح بند ہو گئے, اب اس کو جزا اور سزا ملے. صرف کچھ چند چیزیں ہیں جو صدقہ جاریہ ہیں, کوئی نیک کام پیچھے کر گیا, نیک اولاد ہو گئی, وہ پیچھے سے ملتے رہیں گے, ادر وائز اس میں ایڈیشن ہو, لیکن اس میں ایڈیشن برے کاموں کا بھی ہوتا رہے, جو برے کام ہم ایجاد کر گئے ہیں ان کا ہمیں گناہ بھی پیچھے ملتا رہے, مزید اس میں اور اضافہ ہوتا رہے. تو ہم نے دین کو کیا بنا لیا, مر گئے تو قرآن خانی کروا دی, کوئی اور ہو گیا کوئی بات تو ہم نے وہ کروا لیا, میلاد کرا لیا, اور زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ رمضان آیا, تراویاں پڑھنی, روزے رکھ لیا, ہم نے حق ادا کر دیا. اللہ یہ قرآن کیا ہے, یہ بتاتا ہے ایک وے آف لائف. قرآن جو ہے اور اس کی ایکسپلینیشن, ایکسپلینیشن کیا, قرآن اٹسیلف ایک کتاب ہے, رہنمائی کی کتاب ہے, لیکن اس میں جو ہے ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے, وہ کیا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ. کیونکہ آپ چلتے پھرتے قرآن, آپ کا اسلوب آپ کا طریقہ قرآن حکیم. تو کہتے ہیں قرآن حکیم کسی نے سمجھنا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ دیا. ہم نے وہی کچھ کرنا, آپ پانچ نمازیں پڑھیں, ہم کہتے ہیں ہم نے بھی نمازیں پڑھی, بس ہم نے پورا کر دیا یا روزے رکھ لیے یا یہ جو پانچ اسلام کے بیسکس ہیں وہ ہم نے کر دیے, اور وہ سارے جو ہیں ہمارے صرف ایک یہ ہے کہ جیسے ایک کسی نے کہہ دیا کہ بھائی وہ بیٹھ کے نکالو یا تم ایکسرسائز اتنی کر کے دکھا دو, وہ ہم نے کر, ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کا کیا مطلب ہے. ہم نے کھانا کھا کے ایکسرسائز کرنی ہے کہ بھوکے بیٹھ کر, ایکسرسائز ہم نے کر دی, کھانا کھایا ہوا تھا الٹی بیٹھ گئی. تو بات یہ ہے کہ قرآن پڑھو, اس کو سمجھو, اس کو سیکھو, اور اس کی ایکسپلینیشن کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ہر سنت سے پیار کرو, اس طریقے سے پیار کرو, کیونکہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام, اور سب سے زیادہ پیارا طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ. تو زبان سے کہہ دینا ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم نے جو کاٹ کاٹ کے رکھ دیا اپنے عمل اللہ تیرے آگے, تو ہم نے یہ تیری اپنی اپنی دھونے میں کام پہ لگایا تھا, ہم نے نمازیں پڑھ کے تیرے آگے رکھ دی, ہم نے روزے رکھ کے تیرے آگے کر رکھ دیا, ہم نے حج کر کے تیرے آگے حج پہ گئے ہوئے ہیں, اور طواف کر رہی ہے میری بہن نے, بیچ میں ٹیلی فون آیا, اچھا تم کیا کر رہی ہو اس وقت, کھانا پکا کے اپنے باپ کو دے, میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے طواف کرتے ہوئے ٹیلی فون چھوڑ رہی ہوں. ارے اس وقت بھی تمہارے ٹیلی فون جو ہے وہ خدا سے ہٹا دیتے ہیں تمہیں, تو تمہارا کیا, تم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں عرفات میں بیٹھے ہوئے ہیں ٹیلی فون سن لو, مینا میں بیٹھے ہوئے ہیں ٹیلی فون سن لو. تو ہمارا اللہ کی طرف لوگ نہیں ہے, ہم نے اس کو چھوڑا ہوا ہے, ہمیں اللہ کے قریب اپنے آپ کو کر رہا ہے. جو یہ نہیں ہے کہ جو گلا سڑا کاٹ کے آگے اپنے مالک کے آگے غلام نے رکھ دیا, تو جی ہم نے تو تیرا جو ہے وہ کام پورا کر دیا, کیا وہ مالک اسے راضی ہوگا؟ جو اوپر ٹانگ پکا کے اس کے آگے رکھ دیا, بڑے خوش ہوگا کہ نوکر ہمارے آگے یہ رکھ دیا, برتن گندے سلندے کر کے آگے ویسے گند بند لگا وہ پلیٹیں آگے رکھ دی, تو کیا مالک خوش ہوگا؟ تو ہم بھی بڑے اپنی طرف سے بھائی بڑی نمازیں بھی پڑھ لی ہیں, قرآن بھی پڑھ لیا, اور قرآن کو پڑھ رہے ہیں اور ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں, تو کیا ہم نے اس کا حق ادا کر دیا؟ تو اللہ کو راضی کرنا ہے, جب اسے مانگنا ہے تو مانگنے کا اسلوب اور طریقہ یہ ہے کہ جو اسے ہونا یہ چاہیے کہ آپ اس ملک میں رہ رہے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور صحابہ کرام کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے ایسے مثالی بنے, ایسے سچے بنے, ایسے کھڑے بنے کہ وہ کہیں کہ واقعی ان لوگوں میں کوئی چیز ہے, وہ اٹریکٹ ہوں. نہ کہ یہ لوگ کہتے ہیں اگر ان کو کہا جائے کسی غیر مسلم کو جب قرآن پڑھ کے سنانے, کہتے ہیں یہ دین تو بڑا اچھا پیش کرتے ہیں لیکن مسلمان جو ہمیں نظر آتے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے, وہ تو لگتا ہے کہ یہ اگر ایسے مسلمان ہیں تو پھر تو تمہارا دین کچھ بھی نہیں, کس نے بدنام کیا اس دین کو؟ ہم لوگوں نے اس کو بدنام کیا. تو ہم اپنے وہ طریقے رکھیں, جو اب یہ ہے کہ کھڑے ہو کے کھانا ہمیں پسند ہے اس لیے کہ یہ ویسٹرن وے آف لائف, اور اگر بیٹھ کے کہیں کھلانے کو تو ہے میرے تو کپڑوں میں سلوٹیں آ گئی, میں تو بیٹھ نہیں سکتی, کھڑے ہو کے کھانے میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بالکل مائنر چیزیں جن کو ہم نے کھڑے ہو کے سلام پر مت کھڑے ہو کے مت کھاؤ, بیٹھ کے کھاؤ. تو ایسا رواج شروع ہوا شادیوں میں, جب یہ گیدرنگ زیادہ ہے تو کھڑے ہو کے دینا شروع کر دیا, اب اگر کوئی شادی میں کھڑا کھڑا کہیں بیٹھ گئے زمین پہ, کرسی بھی مل جائے تو کوئی بات نہیں, اگر زمین پہ بیٹھ گئے کرسی نہیں ہے کوئی تو پہن لیں گے, تو پہن لیا نیچے بیٹھ گئی زمین پہ بیٹھ گئی کھانے کے لیے. ہم نے اپنی پسند اور ناپسند ہم نے بیسٹ سے لگا لی ہے, کیا کہ مغضوبی علیہم, جن پر اللہ غضبناک ہو, جن سے غصے ہوا, جن کا بار بار ریفرنس دے رہا ہے قرآن میں کہ انہوں نے یہ کیا تھا میں اس پہ ناراض ہوا, انہوں نے یہ کیا تھا میں ان پہ ناراض ہوا, انہوں نے یہ کیا تھا میں ان پہ ناراض ہوا, میں نے خلافت ان کو دی تھی بنی اسرائیل کو, یہودیوں کو خلافت دی تھی زمین کی اور وہ اس کے قابل نہیں تھے, میں نے ان سے امانت واپس لے لی, اور اے امت مسلمہ تمہیں یہ خلافت دی گئی ہے اب تم نے اس کو سنبھالنا ہے. اس کتاب کے بعد تو کتاب اور آئی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے, انہوں نے جو بدتمیزیاں کی تھی ان کو سمجھا دیا کہ یہ انہوں نے غلطیاں کی تھیں, اب یہ قوم نہ کرے. اس کے بعد قرآن پاک آ گیا, اللہ نے یہ بتا دیا کہ ان پہ تو اللہ ناراض ہوا تھا اور یہ بھٹک گئے تھے,
انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ہی خدا بنا دیا یا خود تین خداؤں میں سے خدا کہہ دیا یا خدا کا بیٹا بنا دیا. دیکھو تم بھی ایسا نہ کرنا. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے دونوں کی غلطیوں کو دہرا دیا, ہم مغضوب علیہم بھی ہو گئے اور غلط دعال بھی ہو گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو اللہ کے برابر کر دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ نہیں کہتے کہ ہاں اللہ کے برابر ہے, لیکن وہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کے آگے بھی جا کے سجدے کرتے ہیں, روزہ مبارک کے آگے بھی جا کے سجدے کرتے ہیں, اور پھر یہ ہے کہ جو بھی جائز ناجائز طریقے جو ہے جو ہم عبادت کے, یہ کہ ہم جو میلاد کی محفل کرتے ہیں یہ ہم عبادت کے لیے کرتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ تو نہیں تھا. اب مجھے ایک بھی کوئی لا کے دکھا دے حدیث کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اس طرح جو تھی محفلیں جو تھی وہ لاتوں کی اور میلاد کی ہوتی تھی. میں بھی وہ کرنے والا کرے اگر وہ ایسا تھا. نہیں, اچھا ان دونوں کے بعد تو تیسری کتاب آ گئی جس نے یہ بتا دیا کہ ان میں یہ بدتمیزیاں تھیں. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تو کوئی اور کتاب اس قرآن کے بعد نہیں, نہ کوئی نبی آنا ہے. قرآن آ کے بتائے گا ہمارے اندر کیا چیز تھی. اس کتاب نے ہمیشہ, اس کے الفاظ میں کوئی چینج نہیں آئے گی. لوگوں نے معنی بدل دیے کیونکہ 73 فرقے بن گئے اس امت کے, ان میں سے صرف ایک فرقہ صحیح ہے, باقی سارے غلط ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک اس بار سارے جہنم میں جائیں گے. اور وہ ایک فرقہ پوچھا گیا کون سا ہے, جو اس کتاب کے مطابق اور میری سنت کے مطابق میرے طریقے کے مطابق چلے گا وہ بھی جنت میں جائے گا اور باقی سب جہنم میں. اسی لیے کہ جب حوض کوثر پہ جب یوم محشر میں سخت گرمی ہوگی اور لوگوں کی زبانیں نکلی ہوئی ہوں گی اور پیاس سے وہ بلک رہے ہوں گے, ان کی یہ حالت ہوگی کہ کہیں سے قطرہ پانی کا مل جائے, اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ حوض کوثر عطا فرمائیں گے اور آپ وہاں پہ جا کے بیٹھیں گے اور اپنی امت کو بلائیں گے اور تمہیں میں پانی پلاؤں جس نے اس دن ایک قطرہ بھی ایک گھونٹ بھی وہاں سے حوض کوثر سے پی لیا, پورا محشر جو 50,000 سال کے برابر ہوگا اس کو پیاس نہیں لگے گی. جب امت آئے گی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو پیالے بھر بھر کے پانی پلائیں گے. اور پھر ایک گروہ آئے گا کہ جبرائیل امین آ کے آگے اپنا پر کر دیں گے اور ان کو روک دیں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ جبرائیل امین ان کو آنے دو, میں ان کو پانی دلاؤں گا, یہ میری امت ہیں. وہ کہیں گے آپ کو کیسے پتا ہے یہ آپ کی امت ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے کہ انہوں نے نمازیں پڑھی ہوئی ہیں, ان کے وضو کے اعضاء جو ہیں وہ چمک رہے ہیں, اس لیے میں ان کو ان کے وضو کے اعضاء سے پہچانتا ہوں. وہ کہیں گے اب یہ دیکھ لیں جو مسلمان کہلاتے ہیں اور وضو کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں. وہ جبرائیل امین کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کے اندر اس کو بدل دیا, آپ کی سنت میں اس کو چھوڑ کے نئی نئی چینجز کی عبادت کے نئے طریقے نکال لیے تھے, لہٰذا یہ آپ کے امتی نہیں ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ اس حوض کوثر سے نہیں پی سکتے. اور ان کی باتیں یہ ہوں گی کہ راتوں راتوں جا کے قوالیاں سنتے ہوں گے, راتوں راتوں جا کے عبادتوں کے نئے طریقے, جس طریقے پہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادت نہیں کی, جس طریقے پہ خلفائے راشدین نے عبادت نہیں کی, صحابہ کرام نے عبادت نہیں کی, وہ طریقہ ہمیں نہیں اپنانا. ہمیں وہ طریقہ اپنانا ہے جس کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام, اور اس کو پتا کرنے کے لیے ہمارے اندر ایک خواہش ہونی چاہیے, تڑپ ہونی چاہیے کہ ہم اس طریقے کو ڈھونڈیں کہ وہ طریقہ کون سا ہے, کہیں ہم بھی وہی نہ بھٹک جائیں, ہم بھی راستے سے کہیں بہک نہ جائیں, ہم ان 72 فرقوں میں شامل نہ ہو جائیں جو کہ جہنم میں جانے والے ہیں, جو مسلمان کہلاتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, زکاتیں دیتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, حج کرتے ہیں اور لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. ہم کہیں ان 72 فرقوں میں سے تو نہیں. اس کو معلوم کرنے کے لیے اور صراط الصراط, اب صراط مستقیم جو ہے, خط مستقیم کیا ہوتا ہے؟ دو ڈاٹس کو ایک لائن جو ملاتی ہے اس کو کہتے ہیں خط مستقیم. یہ ایک خط ہے جو سیدھا ہے, مستقیم سیدھا خط ہے. تو سیدھے خط جو ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سیدھی لائن ایسے دو ڈاٹ کے درمیان کھینچی, اس کے بعد ادھر کو بھی ایک سیدھی لائن کھینچ دی, ادھر کو بھی ایک, ادھر کو بھی, ادھر ایک بے شمار سیدھی لائن کھینچ دی. صحابہ کرام کیا نہیں, اللہ کے نبی آ سکتے ہیں, پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں.
کہنے
لگے کسی سے پوچھ لیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کر رہے ہیں, آپ نے فرمایا دیکھو یہ جو میرے اور اللہ کے درمیان میں یہ ایک سیدھی راہ, یہ سیدھی اللہ کی طرف لے کے جاتی ہے, اس کے علاوہ دیکھو میں نے یہ ساری سیدھے راستے سیدھی لائنیں کھینچی ہیں, ان میں کوئی ٹیڑھی لائن نہیں ہے, ایسے نہیں ہے, ساری ایک ڈاٹ کو دوسرے سے ملا رہی ہیں, لیکن یہ وہاں نہیں جاتی جہاں میں جا رہا, یہ بھی سیدھی ہے, یہ بھی سیدھی ہے, یہ بھی سیدھی ہے, یہ بھی سیدھی ہے, ادھر کو بھی سیدھی ہے, ادھر کو بھی سیدھی ہے, مستقیم وہی ہے, لیکن وہ اللہ کی طرف جانے والی بات, وہ ایک ہی ہے, وہ ایک سے زیادہ نہیں. تو ہمیں وہ راستہ ڈھونڈنا ہے جو صرف ایک ہے, اور اس میں کوئی اور کوئی بھی ایسی حدیث جس میں کوئی شک اور شبہ کی کوئی گنجائش ہو, اس حدیث کو ہم نے نہیں لینا ہے, جو بالکل متفقہ علیہ حدیث ہے ان کو لے, اپنی زندگی کو سادہ اور سمپل بنائیں, انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کو ان میں سے کرے جو کہ وہ 73 فرقوں میں سے ایک بالکل صراط مستقیم پہ جانے والا فرقہ ہے, اور اللہ والین جو ہے ان سے اللہ ہمیں بچا کے رکھے, ہم بمالی میں بنا ہوا خردا بنا سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ سلام حسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن بعد عذابنا, اے اللہ ہمارے دلوں میں کبھی نہ ڈال دینا ہمیں ہدایت دینے کے بعد, نہ کبھی قلوبنا بعد عذابنا وهب لنا من لدنك رحمة, اپنی طرف سے ہم پر رحمت, ہماری دنیا بھی تو اچھی فرما دے, ہمیں بھلائیاں عطا فرما دے, اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائیاں عطا فرما دے, کیا گیا ہے تو رحم کرنے والا ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ عذاب النزع, اللہ ہمیں نزع کے عذاب سے بچانا, واقعنا عذاب القبر, واقعنا عذاب الحشر, اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا, ہمیں حشر کے عذاب سے, واقعنا عذاب القبر, واقعنا عذاب الحشر, واقعنا عذاب روح نگار, اے اللہ تو ہمارے حالوں پہ رحم کرنا, تو ہم قابل تم ہی گناہ گار بڑے ہی سیاہ کار, اللہ ہم نے وہ سارے ہی طریقے چھوڑ دیے جو تو نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اس قرآن کے, اللہ اس قرآن کے الفاظ اس قرآن کے معنی, اللہ ان کی مٹی قرآن کے لیے نرم کرتے اور اس کے لیے گرفیز کرتے اور اس کے اندر جو ہے لا الہ الا اللہ کر لگے کلمہ طیبہ کا, اللہ اس کی جڑیں ہمارے دلوں میں مضبوط فرما دے, صرف ہماری زبان پر کلمہ کے اندر اس کی جڑیں مضبوط ہوں, اور اللہ جس کی جو اتنا تناور اور گناہ ہو جائے, جیسے کہ صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا تھا, تو لوگ ان کے طریقے کو دیکھ کے ان کے اخلاق کو دیکھ کے ایمان لاتے تھے, اے اللہ ہم اس دیار غیر میں بیٹھے ہیں, اللہ ان لوگوں کے سامنے ہم وہاں ایک نمونہ بن گئے, اور وہ مسلمانوں کو بہت ہی اعلیٰ کردار کے مالک سمجھ کر ہمارے طریقے کو اپنا, اللہ ہمیں ان کے خصوصیتیں پیدا فرما دے جو ایک مومن بندے کے اندر رہتے, اے اللہ ہمیں ایمان عطا فرما, صرف دلوں میں نہ ہو, صرف زبان پر نہ ہو, بلکہ ہم اس کو کر کے دکھائیں جو ایک مومن کی خصوصیات ہوں, وہ تو ہمارے اندر پورا ملنا جلنا, اے اللہ ہمارے سب طریقے سب تہوار مسلمانوں کی طرح ہو جائیں, صدیقین کی طرح سے ہو جائیں, صدیقین کی طرح ہو جائیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کی طرح, ام المومنین کی طرح ہو جائیں, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہو جائیں, اللہ ہمیں اس دنیا پہ بھیجنے کی توفیق نہ دینا, کہ اللہ ہماری نظریں جو ہیں وہ آخرت پہ ہوں, نگاہ بلند ہماری ہو, اور ہمارا سخن ہمارا طریقہ بہت ہی نرم ہو, نرم خود ہو, دل نواز ہو, اور ہماری جو ہے وہ منزل بہت اونچی ہو, ہماری اس پر نظریں ہوں جو جنت ہے, ہم اس آخری زندگی کو ہر طور پر دیکھیں جو تجھے پسند ہوں, یا اللہ ہم پر رحم فرما دے کہ ہمیں واپس لے آ, اور تو تیرا خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ دوبارہ سے یہ دین زندہ ہوگا اور دوبارہ پھیلے گا اور سب لوگ مسلمان ہو جائیں گے, یا اللہ پاک ہمیں بھی ان لوگوں میں کر دینا, جس وقت یہ معاشرہ دوبارہ سارا جو ہے اس نام پر ہو جائے گا, یا اللہ ہم وہ مشعل راہ بن جائیں, اللہ ہم وہ جبین بن جائیں, وہ چمک کے لوگوں کو راستہ دکھا دیں, یا اللہ ہمیں اپنی اولادوں کے لیے سب سے پہلے، اپنے گھر والوں کے لیے سب سے پہلے، اپنے عزیزوں دوستوں رشتے داروں کے لیے سب سے پہلے ہماری زندگیوں کو بدل دے، یا اللہ اس قرآن کے ذریعے ہماری زندگیوں کو بدل دے، اللہ ہمارے طور طریقے بدل دے، ہمارے اخلاق بدل دے، ہماری زبانوں میں مٹھاس بھر دے، ہماری نفرتوں کو ختم کر دے، ہماری محبتوں کو بڑھا دے، یا اللہ ہمیں قربانیاں دینے کے طریقے سکھا دے، یا اللہ ایک دوسرے سے محبت کرنے کے طریقے سکھا دے، یا اللہ ہمارے اندر سے لالچ بغض حسد کینہ ہدایت نصیب فرما، وہ ہدایت جو تیرا نبی علیہ السلام نے فرمائی، اے اللہ ہماری اولادوں کو وہ بنیں گے صدقہ جاریہ کہ ہم ان کو صراط مستقیم کی ہدایت دے کے جائیں گے، اے اللہ تو ہمیں توفیق دے اپنی اولادوں کو ہم صراط مستقیم کی ہدایت کریں اور ان پر چلنے کی توفیق عطا فرمانا، تاکہ وہ ہمارے لیے پیچھے سے صدقہ کی نیکیاں ملتی رہیں اور ہمارے اعمال میں اضافہ ہوتا جائے، نیک اعمال میں اضافہ ہوتا جائے، ہمیں تو ایسی بری رسم ایجاد کرنے سے بچانا کہ ہمارے لیے بعد میں بھی ہمارے اعمال بعد میں اضافہ نہ کرے، جو اللہ ہمیں اس سے بچا کے رکھنا، اے اللہ پاک جو ابھی ہم کوشش کرتے ہیں، جو یہ تیری محفل ہے جس میں تیرا نام لیا گیا، تیرا قرآن پڑھا گیا، ایک دوسرے کو بتایا گیا، اللہ بتانے کی بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور سننے والوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ کبھی کمیاں کوتاہیاں ہیں بہت ہی کمیاں ہیں، یا اللہ ہمیں توفیق دے، ہمیں ہمارے اندر جستجو پیدا کر، ہمارے اندر جستجو پیدا کر، دوڑنے کی سبقت لے جانے کی، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی، کسی قرآن کی طرف، اللہ تیرے راستے کی طرف ہمیں دوڑے لگانے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اللہ ہم تیرے دین کو لپک لپک کے پکڑیں، یا اللہ ہم بڑے دین کو، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ مغفر و سنوان کرا خیر و راستے میں، اللہ بڑے ہی گناہ کیوں کو آج کے بعد مضبوط کر دے کہ ہم نے اس قرآن کو سیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور اس کو سیکھنا سمجھنا اور عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا دے، یا اللہ اس کو ہم سے تو راضی ہو جائے، ہم سے وہ کام لے لے جو تجھے خوش کرے، اے اللہ ہم سے وہ کام لے لے نے کرنا، اپنے ان مسلمان بندوں نے کرنا جن پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن فخر کر تیرے امتی ہیں، یا پروردگار اے اللہ میرے مالک اعمال تو بہت ہی، اعمال نامے تو بہت ہی گندے ہیں، اللہ اتنی بقیہ زندگی ہے، ہم ان برے اعمال کی توبہ کر لیں اور آئندہ اپنے نیک اعمال کر لیں، اے اللہ نے فرمایا کہ ایک بندہ ساری ہی جن خرط ہوتی ہے وہ برے لوگوں میں نہیں ہوتی ہے اور وہ بھٹک جاتا ہے، اور آخر زندگی میں آ کے تو نہیں ہے، بندہ جو ساری عمر گناہ گار رہتا ہے وہ ڈر جاتا ہے جب وہ سنتا ہے اللہ کے کلام کو، اور وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے اور اپنی عمر میں ہدایت نصیب ہو جاتی ہے اور وہ جنتیوں میں سے ہو جاتا ہے، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے کرے، اللہ کی پوری زندگی بہت بری بہت ہی خراب دین سے بھٹکی ہوئی گزارتی، اللہ ہماری توبہ ہم توبہ کرتے رکھنا، اللہ جتنی آئی ہے ہدایت نصیب اضافہ فرمانا اور اس کو مکمل ہدایت کر دینا، اور جو آئی ہے ہدایت اس کو ہمیں کھو دینے سے بچا لینا، یا ہمیں اور ہماری علاقے کو کے لیے بہت شیطانی راستے ہیں، اللہ ہم نے اس قوم کے بڑی چیزیں تو لے لی جو ان کے اندر اچھائیاں ہیں ان کو ہم نے چھوڑ دیا، اللہ تو ہمیں اب اس دین اسلام کی پوری پوری ہدایات لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اور ہماری اولادوں کو ہماری نسلوں کو، یہی ہماری دعا ہے، اللہ یہی ہم تو سے مانگتے ہیں، اللہ یہی ہم سب کو عطا فرما دے، اور ہمارے گھروں میں خیر خیریت رکھنا، یا ہمارے جان و مال عزت و آبروں کی حفاظت فرمانا، ہمارے دین کی حفاظت فرمانا، ہمارے دلوں کی حفاظت فرمانا، یہ پھٹکنے سے بچ جائیں، یا پروردگار یا اللہ یہ شیطان گھروں میں جو بھی نئی ایجاد ہوتی ہے اس میں جو اچھائیاں ہیں وہ ہمارے نصیبوں میں فرمانا، اور اس کے اندر جو برائیاں ہیں ان کے درجات کو بلند فرمانا، یا پروردگار یا اللہ پاک تمام بیماروں کو شفائے کامل عاجل عطا فرما، جیسے کوئی بیمار ہے کسی کا عزیز دوست رشتے دار بیمار ہے، اللہ اس کو شفائے کامل عاجل عطا فرما، یا پاک اس میں نظام اسلام کا نظام نافذ فرما، یا اللہ پاک ہمیں وہ رہنما اور قائد عطا فرما جو پاکستان کو صحیح اسلامی مملکت بنا سکے۔